आज 1959 जून का 23 तारीख है और रात के 8 बज रहे हैं। मौलाना अब्दुल हक विद्यारी का 13वां और आखिरी लेक्चर अंजुमन इस्लामिया के फरखादर हॉल में शुरू होने वाला है।
واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله والله غفور يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ قرآن شریف کی ایک آیت کو جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ کو حکم دیا جاتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہو اگر تم اللہ کو پیار کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، پر کبھی اونی تو میرے کہنے پر چلو، میری اتباع کرو، جیسا میں کہتا ہوں جیسا میں کرتا ہوں ویسے ہی تم بھی کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، محبت کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب خدا انسان سے محبت کرے گا تو تمہاری کمزوریاں جو ہیں، جو بشر اور انسان ہونے کی وجہ سے تم سے کوئی کمزوریاں ہو جاتی ہیں، کوئی گناہ ہو جاتے ہیں، کوئی قصور ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ جو ہے وہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ انسان خدا کا محبوب، خدا کا پیارا کس طرح سے بن سکتا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے مذہب ہیں، کا وہ ہندو مذہب ہو، کا وہ عیسائی ہو اور کا مسلمان ہو، یا اور جو مذہب ہیں جو اپنا آپ کو خدا کا مذہب سمجھتے ہیں، خدا کا دین سمجھتے ہیں، ان میں سب سے بڑی بات جو ہے جو انسان کو مل سکتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان خدا کا پیارا ہو جائے۔ کون مذہب ہے جو یہ نہیں چاہتا؟ کیا ہندو نہیں چاہتے کہ وہ پرماتما کے پیارے ہو جائے؟ کیا عیسائی نہیں چاہتے کہ ہم خدا کے پیارے ہو جائیں؟ مسلمان بھی چاہتے ہیں ہم خدا کے پیارے ہو جائیں، لیکن پیارے ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ عیسائیوں کے بڑا زور اس بات پر دیا جاتا ہے، عیسائی مذہب میں کرسچینٹی میں تو کہا جاتا ہے گاڈ از لو، خدا جو ہے وہ محبت ہے۔ کیسے خدا محبت ہے؟ یہ تو بڑی آسانی کے ساتھ معلوم ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے انسان پیدا کیے گئے ہیں، اگر ان کے قد، ان کی آنکھیں، ان کے کان اور ان کے ناک اور ان کے ہر ایک چیز کو جو خدا تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدا کی ہے اگر دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے انسان کے ساتھ ساری دنیا کی چیزوں سے بڑھ کر محبت کی ہے۔ سب سے پہلے محبت جو کی ہے تو خدا نے کی ہے، اب ہمیں اس کے ساتھ محبت کرنے کا یہ دوسرا درجہ ہوگا کہ ہم اس کے ساتھ کیسے محبت کریں۔ خدا نے کیسے محبت کی ہے؟ وہ ایک ڈاکٹر، ایک وہ شخص جس نے میڈیکل سائنس کو، انسان کس طرح سے بنایا گیا ہے، ایک ایک چیز کو دیکھا ہے، دیکھنے سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جس طرح سے ایک تصویر بڑی اعلیٰ درجے کی بنی ہوئی ہو اور ہم اس کو دیکھ کر تصویر بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں کہ تصویر بنانے والے نے کیسی اعلیٰ درجے کی تصویر بنائی ہے، بڑا کاریگر، بڑا لائق آدمی۔ اسی طرح سے اگر انسان کو دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بنانے والا جو ہے وہ بہت ہی کاریگر بھی ہے اور اس نے اس انسان کے بنانے میں اپنی سب سے بڑی محبت کا ثبوت دیا ہے۔ اس کے دماغ کو دیکھو، اس کی آنکھوں کو دیکھو، اس کے کانوں کو دیکھو، اس کی ناک کو دیکھو، ہر ایک چیز جو نظر آتی ہے اس میں کوئی خدا نہیں،
کہ بعض اوقات ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص کی ناز تو بالکل چہرے پر پھیلی ہوئی ہے، فلاں کا منہ ایسا ہے، فلاں کی آنکھیں ایسی ہیں، یعنی ہم اس لحاظ سے ایک انسان کو دیکھتے ہیں کہ اس کی ناز پتلی ہے یا نہیں، اس کے ہونٹ پتلے ہیں یا نہیں، اس کا رنگ گلابی ہے یا نہیں، لیکن کبھی ہم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ان چیزوں کے اندر جا کر دیکھو کہ آنکھوں کے اندر کیا کاریگری خدا نے رکھی ہے، اور کانوں کے اندر کتنی کاریگری خدا تعالیٰ نے رکھی ہے، اور انسان کی ناک کے اندر کتنی کاریگری کے ساتھ اس کو بنایا ہے، اور پھر اس کے ہاتھ اور اس کا گلا اور اس کا دماغ اور اس کی ہر ایک چیز جو خدا تعالیٰ نے بنائی ہے وہ ایسی اعلیٰ درجے کی بنائی ہے کہ دنیا کی اور کوئی چیز جو ہے وہ انسان کی شکل کا یا انسان کے اندر جو کچھ پیدا کیا گیا ہے اس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے کہا جاتا ہے گاڈ از لو، خدا جو ہے وہ محبت ہے. ٹھیک ہے، خدا نے تو ہر ایک انسان کے ساتھ محبت کی ہے، لیکن انسان جو ہے وہ خدا سے محبت کرنے کے لیے، محبت کرنے کی راہ کیا ہے، کون سے رستے سے ہم خدا کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں، یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. ہندو لوگ یا پرانے لوگ جو تھے وہ برف میں جا کر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو گلا دیتے تھے، کوئی ہاتھ نیچا کھڑا کر کے یہ سمجھتا تھا میں خدا کی عبادت کر رہا ہوں، خدا ہی سے خوش ہو جائے گا. کوئی آدمی بھوکے رہ کر 20-20 دن 15-15 دن یہ سمجھتے تھے کہ ہم خدا کو یاد کر رہے ہیں، خدا ہم سے خوش ہو جائے گا، اپنے آپ کو دکھ اور تکلیف میں ڈالتے تھے. اسی طرح سے عیسائیوں کے اندر بھی بہت لوگ ہیں کہ جو شادی نہیں کرتے، اور ان کا مقصد جو ہوتا ہے کہ شادی نہ کرنے سے خدا جو ہے ہم سے خوش ہوگا، کہ ہم دنیا کی جو لذتیں ہیں، دنیا کے جو مزے ہیں، ان سے الگ ہو کر خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں. اسی طرح سے بہت سی ان کے اندر عورتیں ہیں جن کو ننھے کہا جاتا ہے، وہ بھی ساری عمر شادی نہیں کرتی. ان کا مقصد کیا ہے؟ ہم مسیح کی دلہنیں اور مسیح کی بیویاں بنیں گی. وہ اسی خیال میں ساری عمر اپنی گزار دیتی ہیں کہ آئندہ دنیا میں قیامت کے بعد ہم سب کے سب مسیح کی بیویاں بن جائیں گی، اس لیے دنیا میں ہم کسی کے ساتھ شادی نہیں کرتی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے مذاہب کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ کسی ایک خاص طریقے سے خدا کے ساتھ محبت کی جا سکتی ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دکھ میں ڈالے. یہ طریقہ خدا سے محبت کرنے کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس آیت میں یہ کہا گیا، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خدا تمہارے ساتھ کس طرح سے محبت کر سکتا ہے. سب کا دیکھ نیک اتباع کرو، جس طرح سے میں نے خدا کے ساتھ پیارا محبت کیا ہے اسی طرح سے تم بھی خدا کے ساتھ محبت کرو تو خدا تمہارے ساتھ محبت کرے گا. پہلے انسان جو ہے وہ خدا کے ساتھ محبت کرے تو پھر خدا اور بھی محبت کرتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے خدا کے ساتھ محبت کی ہے وہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے نہ صرف مال کو، اپنی عزت کو، اپنی ہر ایک چیز کو خدا کے اوپر قربان کیا ہوا تھا، بلکہ اپنی جان بھی اپنی ہتھیلی پر رکھی ہوئی تھی کہ اگر اس کی راہ میں میری جان بھی چلی جائے تو میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کروں گا. وہ لوگوں کو نیکی کی طرف، تقویٰ کی طرف، پرہیزگاری کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، اور جن بدیوں کے اندر لوگ پڑے ہوئے تھے اس کی انجام سے بلاتے تھے، کبھی پرواہ نہیں کرتے تھے کسی بڑے مجمع میں کھڑے ہونے سے کہ میں اگر یہاں کوئی لوگوں کو کہوں گا بت پرستی مت کرو یا اور برے کام چھوڑ دو تو لوگ مجھے ماریں گے، اپنی جان کی کوئی پرواہ نہ تھی. جو خدا کی طرف سے حکم ہوتا تھا وہ لوگوں کو پہنچا دے. لوگ ان کو مارتے بھی تھے، پیٹتے بھی تھے، گالیاں بھی دیتے تھے، برا بھلا بھی کہتے تھے. سب سے پہلا آپ کا واقعہ یہ ہے کہ جب آپ کو یہ حکم دیا گیا وہ اندر اسی سکل اثر بھی خدا نے حکم دیا تبلیغ کرو، لوگوں کو ہمارا پیغام پہنچا دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ کیسے پہنچایا جائے، تو فرمایا اندر اسی سکل اثر بھی سب سے پہلے جو تمہارے قریبی ہیں ان کو واضح نہیں کیا، مسلم بیوی ہے یا اور اپنے رشتے دار ہیں، وہاں سے تبلیغ کو شروع کرو. یہ گویا تبلیغ کرنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو ہمارے دوست ہوں، ہمارے ساتھ رہتے ہوں، جن کے ساتھ ہمارا گویا تعلق رات اور دن کا ہو، وہاں سے ہمیں اپنی تبلیغ شروع کرنی چاہیے. کیونکہ دور کی تبلیغ جو ہے وہ بعد میں اس کا نمبر آئے گا، لیکن پہلے یہی ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا کوئی دوست ہے اس کے ساتھ حقیقی دوست کا حق اسی طرح سے ہم ادا کر سکتے ہیں کہ جس نیک رستے پر، جس اچھی راہ پر، ہم ہیں اس اچھی رات پر ان سے ملا. یہی اس کے ساتھ پیار ہے, یہی اس کے ساتھ محبت ہے. اور جو شخص اپنے دوست کے ساتھ نئے دنیا کے لحاظ سے جوئی کھانے پینے اور باتیں کرنے کے لحاظ سے دوست سمجھتا ہے, وہ بنا ٹکٹ اس کا خیر خواہ نہیں ہے. خیر خواہ وہی ہوگا کہ جو اس کو ہمیشہ کی جو نیکی کی زندگی ہے اس کا بعد میں نصیحت کرتا ہے, دیکھو بھائی راستہ سیدھا یہ ہے. جس طرح سے میں قرآن شریف پڑھتا ہوں, جس طرح سے میں نماز پڑھتا ہوں, جس طرح سے مجھے شوق ہے کہ خدا کی باتیں سنوں اور یاد کروں, اس پر عمل درآمد کروں, اس طرح سے تمہارے اندر بھی یہ شوق ہونا چاہیے. تم بھی خدا کی باتیں سنو اور ان کے اوپر عمل کرو اور پھر تم اس طرح سے خدا سے پیارے ہو سکتے ہو. تو خدا کا پیارا ہونے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ آپ کی زندگی کس طرح سے گزری. ایک ایک قدم پر ایک ایک دن ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کو خدا کے ساتھ کتنا عشق تھا. نہ صرف دنیا دن کے وقت آپ لوگوں کو واضح نصیحت کرتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے, بلکہ راتوں کو بھی اٹھ کر دعائیں کرتے تھے اور ان دعاؤں کے اندر روتے تھے. اس قدر روتے تھے جس کا کوئی حساب نہ تھا. کیوں روتے تھے؟ کیا اس کو کوئی بیماری تھی؟ کیا اس کو کوئی روپیہ کا لالچ تھا یا کوئی اور دنیا کا مسئلہ اور بادشاہی کو چلتا تھا؟ صرف ایک بات اس کے دل سے نکلتی تھی, اے خدا تیری مخلوق تجھ سے دور چلی گئی ہے, پھر یہ تیرے تیرے ماننے والے ہو جائیں, تیرے نزدیک آ جائیں. بس یہی میری دعا ہے, یہی میرا رونا ہے. اسی کو غاروں میں جا کر رات کی تاریخی میں اٹھ کر جا کر آپ دعائیں کر سکتے ہو. ایک رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے پاس, جو ان کی سب سے زیادہ گیا محبوب بیوی تھی, وہ اس لحاظ سے محبوب اور پیاری نہ تھی کہ زیادہ خوش شکل تھی یا کوئی اور بات تھی جوان تھی, بلکہ اس لحاظ سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات کو سنتی اور اس کے اوپر عمل کرتی. اس لیے اس کے ساتھ زیادہ پیار تھا. جب آپ کے پاس آئے اور آئے چارپائی پر اس کے بیٹھے, بیٹھنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا ذکر ہے, ایک شخص آپ کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا, کہنے لگا سب سے عجیب بات عائشہ سے پوچھا, سناؤ جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ بیوی ہے تو بیوی نے تو کئی باتیں دیکھی ہوگی, تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم سب سے اچھی بات جو تمہیں لگتی ہے وہ سناؤ. تو انہوں نے سنایا, دیکھو ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور آ کر بیٹھے, یہاں تک کہ میرا جسم ان کے جسم کے ساتھ مل گیا. تو کہنے لگے کہ عائشہ میں آج ہی سے یہ رخصت کرتا ہوں کہ تم مجھے اجازت دو کہ میں جا کر خدا کے حضور دعا دوں. تو کہنے لگے عائشہ کہتی ہیں, یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑا پیار اور بڑی محبت ہے, دل تو نہیں چاہتا کہ آپ مجھ سے الگ ہو جائیں, لیکن میں خدا کی خاطر آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ جائیں. گئے اور ساری رات جا کر خدا کے حضور روتے رہے. روتے کیوں رہے؟ یہی کہ مخلوق جو ہے اس کو ہدایت ملے, وہ سیدھے راستے پر آ جائیں. بس اس غرض کے لیے وہ روتے تھے اور کوئی رونا نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریق تھا خدا کے ساتھ محبت کرنے کا, وہ یہی تھا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں, جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے, تو اس کے اوپر ہم عمل درآمد کرتے چلے جائیں. جب ایک شخص خدا کے حکموں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے کہ میں خدا کا ہر ایک حکم مانوں گا جہاں تک مجھ میں طاقت اور ہمت ہے, پھر خدا تعالیٰ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے. اور خدا کا محبت کرنا جو ہے وہ کیا ہے, اس کے اندر ایک رنگ آ جاتا ہے. وہ رنگ ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اور خدا جو ہوں وہ یوں آج سمجھ لو کہ کئی جگہ چونکہ لوگ جو ہیں وہ عبادت کرتے کرتے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہمیں اور خدا میں کچھ فرق نہیں ہے. ہندو لوگ جو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم برہم, ہم خدا ہو گئے. ارے یوں کہنے سے خدا نہیں ہوتا. خدا کیسے ہوتا ہے کہ جو جب بھی دنیا کے اندر اس کے سامنے کوئی کام آئے اس میں وہ یہ دیکھے کہ اس میں قرآن کا کیا حکم ہے, اس میں رسول کا کیا حکم ہے. جب ایک شخص ہر قدم اسی طرح سے اٹھاتا ہے تو وہ خدا کا پیارا خدا کا معبود ہو جاتا ہے. اس پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا. وہ شعر ہے ایک بہت بڑے صوفی تھے جن کو منصور کہا جاتا ہے. ان کا ایک قول ہے کہ وہ اس قدر گویا نہر تھے خدا کی محبت میں, اس قدر نہر تھے کہ انہوں نے آخر ان کی زبان سے نکلنا شروع ہو گیا, ان الحق میں خدا ہوں, میں خدا ہوں. مولوی لوگوں نے سمجھا نہیں اس کو اور فتوا لگا دیا اس کو پھانسی دے دیا بیچارے. تو خیر اس بیچارے کو پھانسی پر چڑھا دیا مگر اس نے انکار نہیں کیا کہ ہوگئے دیتے ہو پھانسی دے دو. جس کے دل میں عشق ہے وہ جانتے ہو وہ کسی چیز سے گھبراتا نہیں ہے. نہیں جو ڈر کے مارے کہہ دیتا کہ ہمارا کیا, ہم کیسے جڑے. مجھ سے ایک بات نکل گئی غلطی ہوگی، لیکن جو آدمی جانتا ہے کہ میرے اندر حقیقت اور سچائی ہے وہ پھانسی کا تختہ دیکھ کر بھی گھبراتا نہیں ہے. تو اس پر ہمارے ایک شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا، وہ کہتے ہیں بولے منصور سے خدا ہوں میں، بولے منصور سے خدا ہوں میں، ڈارون نے کہا کہ ڈھونڈنا ہوں میں. یعنی منصور بولے کہ میں خدا ہوں اور ڈارون کہنے لگا کہ میں بندے کا بندے کی اولاد ہوں. دونوں میں فرق غور کیجیے. بولا منصور کہ خدا ہوں میں، وہ کہا ڈارون نے کہ ڈھونڈنا ہوں میں. یہ سن کر بولے ہمارے ایک دوست فکر حرکت بڑے ہمت سے اور وہ کہنے لگے ہمارے دوست نے یہ بات سن کر کہی بھائی جتنی کسی کی ہمت ہوتی ہے اتنی بات کہہ دیتا ہے. اس کی ہمت اتنی تھی کہ اس نے کہا کہ میں خدا خدا کا رنگ مجھے آ گیا، یہ بندر کی اولاد بننے لگا تو جتنی کسی کی ہمت ہے اتنی وہ بات کہے گا. تو اس طرح سے آپ یہ سمجھ لیجئے جو شخص خدا کے ساتھ پیار کرتا ہے وہ خدا کا محبوب اور خدا کا پیارا ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی اس کے جذبے کے اندر، اس کے جوش کے اندر اس قسم کی بات بھی آ جاتی ہے کہ جو ملا لوگ نہیں سمجھتے اور اس کے اوپر فتوا کبر کا لگا دیتے ہیں یا اور اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ ایسا ہے ایسا ہے مستقل ہو گیا ہے یہ ہے وہ. لیکن ایسی بات کوئی نہیں. خدا کے ساتھ محبت کرنے کا ایک طریق تو یہ ہے کہ خدا کے حکموں پر عمل درآمد کیا جائے. لیکن دوسری چیز جو اس میں قابل غور ہے وہ یہ کہ خدا ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آتا. اس کے ساتھ کوئی محبت کرے تو کس طرح سے کرے؟ اب ایک چیز جو سامنے خوبصورت چیز موجود ہے اس کے ساتھ تو آدمی محبت کرتا ہے، اس کا نقشہ دیکھتا ہے، سب ہر ایک چیز اس کی خوبصورت دیکھتا ہے، اس کے ساتھ پیار کرنے لگ جاتا ہے. لیکن جو چیز نظر نہیں آتی اس کے ساتھ انسان کس طرح سے پیار کرے؟ لیکن جو لوگ پیار کرنا جانتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک عورت جو تھی وہ اپنے کسی دوست سے ملنے جا رہے تھے اور ملا صاحب نماز پڑھ رہے تھے، تو ملا صاحب کے آگے سے وہ گزر گئی اور جا کر اپنے دوست کو ملی. ملا نے بھی دیکھ لیا ایک عورت میں نماز پڑھ رہا تھا میرے آگے سے گزر گئی. جب وہ آئی تو پڑ گئے اس کے پیچھے لگے اس کو مارنے، تو وہ کہنے لگی میری ایک عرض سن لیجیے، مجھے جس کے ساتھ پیار تھا میں اس کے عشق میں اتنی ہی ہوئی تھی کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ تم نماز پڑھتے ہو، مگر تم جو نماز پڑھتے تو ہو پڑھتے تھے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں تمہارے آگے سے گزر گیا؟ مجھے تو تم نظر ہی نہیں آئے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، مجھے تو اس کی طرف خیال تھا جس سے ملنے میں جا رہی تھی. مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم تو خدا کو مل رہے تھے تو تمہیں کیسا پتہ چل گیا کہ میں تمہارے آگے سے گزر گئی؟ تو اس لیے گیا وہ لوگ جو خدا کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ اس قدر گیا خدا کے عشق کے اندر نائب ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. مگر خدا کے ساتھ محبت کرنے کا ایک طریق جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا وہ یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں خدا کے ساتھ محبت کروں اس کو یہ چاہیے کہ وہ مخلوق خدا کے ساتھ محبت کرے، مخلوق خدا کے ساتھ محبت کرے. جو مخلوق خدا کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ سمجھو وہ خدا کا پیارا اور خدا کا محبوب ہو جاتا ہے. تو اسی طرح کا ایک لطیفہ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ کا ہے، ان کا نام ابراہیم عدم تھا. ابراہیم عدم نے دیکھا کہ ایک فرشتہ، بڑی ایک فرشت لوگوں کی جو خدا کے پیارے تھے ان کی فرشت لکھ رہا ہے اور بڑی لمبی فرشت بن گئی. تو ابراہیم عدم نے پوچھا کیوں بھائی میرا نام بھی ہے اس میں؟ تمہارا نام نہیں ہے. فرشتے نے کہا اچھا بھائی اگر خدا کے پیاروں میں میرا نام نہیں ہے تو مخلوق خدا کے پیاروں میں میرا نام لکھ دو. تو دوسرے دن جب وہ آیا فرشتہ تو سب سے اوپر جو نام لکھا ہوا تھا وہ ابراہیم عدم کا تھا. جو خدا کے مخلوق کے ساتھ انسانوں کے ساتھ پیار کرتا ہے وہ سمجھو سب سے بڑا خدا کا پیارا. یہ بھی گویا خدا کے ساتھ پیار کا نشان ہے کہ وہ مخلوق کے ساتھ پیار اور محبت کرے. تو اس لیے محبت کرنے میں دو تین چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتی ہے کہ انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے پھر اس کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں ہے. مثلاً ایک شیر ہے کسی نے بڑا اچھا کہا ہے فارسی زبان میں، وہ کہتا ہے بی مرغے چمن چمن باغلے ناؤ خاص کر گھستے، بی مرغے چمن باغلے ناؤ خاص کر گھستے ناؤ کم کل کے تین تو بنے دیتی آج کے بلبل جو تھی اس نے پھول جو ابھی پیدا ہوا تھا اس کو کہا ارے ذرا کم ناز کر، تم کیا کہہ رہا ہے اپنے حسن پر خوش ہو رہا ہے تیرے جیسے سینکڑوں پھول جہاں پیدا ہوئے. بلبل نے کہا پھول کو تیرے جیسے سینکڑوں پھول پیدا ہوئے تو تم کاہے کو اتنا ناز کرتا ہے, کاہے کو اتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا. تو پھول گل کے سنجیدوں کے دوست پھول ہٹا اور اس نے کہا آج راست نہ رنجین بجے چاہے سچی بات نہ برن مناتا. لیکن ایک آخر دکھ نے طرف بماس روپ میں گھوتے تو کہنے لگا تو دعویٰ تو کرتی ہے کہ میں پھول پر عاشق ہوں, لیکن کیا عاشق نے کبھی اپنے معبود کے خلاف کبھی بات کہی ہے؟ کبھی نہیں کہتا. جب اس کے ساتھ پیار ہوگا تو کئی بات کبھی نہیں معبود کو کہے گا. اگر تجھ کو میرے ساتھ پیار تھا تو پھر یہ بات کبھی نہ کہتا کہ تیرے جیسے کئی پھول پیدا ہوئے. ارے یہ تو پھر دلتا ہے دعویٰ تیرا, محبت کا جو دعویٰ ہے میرے ساتھ, کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں اس کے سوا دوسرا نظر ہی نہیں آتا. بس وہ کہتا ہے اگر دنیا میں خوبصورت ہے تو یہی خوبصورت ہے, بلکہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. وہ لوگ جنہوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں لیلا کا نام جو ہے تو لیلا اصل میں سانولے رنگ کی عورت کو کہتی ہے, یعنی جیسے بھی لوگوں نے سمجھا ہوگا بڑی حسین خوبصورت عورت تھی, مگر لیل رات کو کہتے ہیں اور لیلا کے معنی ہیں جو سانولے رنگ کی ہو, سفید رنگ کی یا گلابی رنگ کی نہ ہو, بہت اچھے رنگ کی نہ ہو. وہ تھی تو ایک دفعہ خلیفہ جو تھا, خلیفہ نے لوگوں کو کہا کہ یہ مجنو جو مرتا پھرتا ہے لیلا کے پیچھے, اگر ہم نے تو لیلا کو دیکھیں کتنی خوبصورت ہے وہ, تو بلایا گیا لیلا کو. تو خلیفہ نے جس سے بلایا دیکھ کر کہنے لگے آئے یہ بھی کوئی عورت تھا کہ جس پر مرنے لگا مجنو. تو اس نے کہا دکھ لیلا را خلیفہ کانت ہوئی, تو خلیفہ نے کہا لیلا تو تو ہوئی ہے, سب تو مجنو تو تیرے سانوں لگی کہ تیرے پیچھے مجنو جو ہے وہ مارے مارے پھرتا ہے, نہ اسے کھانے کی ہوش ہے, نہ پینے کی ہوش ہے, نہ سونے کی ہوش ہے, نہ کچھ آرام ہے, نہ کچھ ہے, ہر وقت بے آرام, ہر وقت بے چین, کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے, ہائے لہلا ہائے لہلا کرتا پھرتا ہے. تم تو اتنی خوبصورت نہیں ہے اب دیگر خوبان تو اب میرے دل تم جو لہلا تم کو کوئی دوسروں سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے. تو لیلا نے آگے سے کیا کہا مفت خامن تھا اس سے مجنو نے ایک تھی, تو کہہ رہی چپ رہا کوئی مجنو نہیں ہے, اگر تو مجنو ہوتا تو یہ کہتا کہ تجھ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہے, تجھ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں ہے, تو اگر بڑا لیلا ہوتا تو کہتے ہیں لیلا راج کہتے ہیں مجنو باہر پیل ہے. لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنو کی آنکھ سے دیکھو, اپنی آنکھ سے مت دیکھو. تو تو اس لیے بھائی محبت ہوتی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سبق دیا ہے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی جو تھی وہ ساری جو خدا کی راہ میں جی ہوئی زندگی تھی, ہر وقت دن کے وقت اور رات کے وقت جو ان کے دل میں ایک چکر تھا, جو ایک درد تھا, وہ یہی تھا کہ کسی طرح سے مخلوق کے خدا جو ہے وہ سیدھے راستے پر آ جائے. یہی ساری عمر گویا ان لوگوں کو جو گویا آپ نے پیدا کیے ان کے دلوں کے اندر بھی یہی چیز آپ نے پیدا کر دیا. ایک ساتھ تھے آج مجھے کہنے لگے کہ آپ اتنی دور جو آ جاتے ہیں 16,000 میل تو رستے میں آپ کے ہاں مکہ مدینہ بھی پڑتا ہے تو آپ نے حج بھی کیا, 3-4 دفعہ آپ آ گئے اور وہاں سے گزر آئے. میں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے, میرے دل میں بھی شوق تو ہوتا ہے کہ میں بھی حاجی بن جاؤں, بہت بڑی سعادت ہے, بہت بڑی نیکی ہے کہ ہم حج کر لیں. لیکن مجھے ایک بات ہمیشہ کھٹکتی رہتی ہے, وہ یہ کہ ہمارے ہاں ہندوستان نے کسی شاعر نے شعر بنائے ایک غزل میرے مولا بلال مدینے مجھے, تو آریا جو تھے انہوں نے اس پر شعر آگے دوسرا نکرا لگایا کہ میرے مولا بلال مدینے مجھے کہ آریا نے دیں گے جینے مجھے. جیسے جو روز اقرار اسلام پر کرتے ہیں میں تو ان سے تنگ آ گیا ہوں, مجھے وہیں بلا لو, یہاں میں رہنے کے قابل نہیں ہوں. بھائی میں تو اس لیے اتنی دور چلا آتا ہوں کہ مدینے والے نے مجھے حکم دیا ہے جاؤ ہمارا دین جو ہے وہ جا کر دنیا میں پھیلاؤ. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں حج کروں, رستے میں گزر آتا ہوں, لیکن اس کے علاوہ میں بھی جانتا ہوں کہ مدینے والے نے مجھے کیا حکم دیا ہے. وہ یہی حکم دیا ہے کہ جو یہ کہتی ہیں کہ یہ آریا نے دیں گے دینے مجھے, ان کا علاج میں کرنے جاتا ہوں کہ پھر ان کی زبان سے یہ لفظ نہ نکلے. تو اس لیے بھائی وہ لوگ جو خدا تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہیں, میں ان کی واقعیت کے لیے یہ بتاتا ہوں کہ ایک آدمی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے جو گویا ان لوگوں کے اندر عشق اور محبت پیدا کی تھی وہ گویا لے کر چلے کہ ہم چین میں جا کر اسلام کی تبلیغ کریں گے. وہ زمانہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ جس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ کوئی سواری نہیں تھا, کوئی بسیں نہیں ہوتی تھیں, کوئی مکارے نہیں ہوتی تھیں, کوئی ہوائی جہاز نہ تھے, کوئی اس طرح کی اور سواری نہ تھی. آرام کے آدمی وہاں سے عرب سے چلے اور چین میں پہنچ گئے ایک دن کے اندر یا دو دن کے اندر یا مہینے کے اندر پیدل چلے بچارے وہاں سے رسوم میں جنگل دیا باہر, نہ کوئی آبادی نہ کچھ, ایک جگہ وہ دونوں چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچے جہاں دو دن سے ان کو پانی نہ ملا. تو ایک آدمی جو تھا وہ بے ہوش ہو کر گرنے لگا, تو دوسرے آدمی جو تھا اس نے کہا کہ کیا کیا جائے, تو کہنے لگا کہ ٹھیک سے چلو جہاں پانی تھا شاید وہاں چل کر ہماری جان بچ جائے, لے چلو مجھے جس طرح وہاں ہو. تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک سے چل کر اگر ہم مر جائیں گے تو گویا ناکام ہوں گے, آگے کیوں نہ چلے, مرنا ہے تو آگے جا کر مرے, ٹھیک ہے اچھا ہی مرنا. وہ دو آدمی تھے جو چین کے اندر پہنچے اور انہوں نے چادر جا کر وہاں تبلیغ اسلام کی, اسلام پھیلایا. آج جو آپ کو وہاں 7.5 کروڑ مسلمان نظر آتے ہیں یہ سب ان لوگوں کی جو ہے ہمت اور کوشش کا نتیجہ ہے کہ جو چادر چلتا ہے وہاں پہنچے اور جا کر انہوں نے اسلام کو پھیلایا. اسی طرح سے ایک امیر کبیر تھے ایران کے رہنے والے, ان کو نظر آیا خواب کے اندر جاؤ کشمیر میں ہماری تبلیغ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلے وہاں سے آئے آتا تھا ابھی سب ہندو بیٹھتا وہاں کشمیر کے اندر کوئی ایک مسلمان نہ تھا, آگے آ کر لوگ بیٹھ گئے بفت میں تبلیغ شاگرد اپنے بنانے شروع کیے, لوگوں کو وعدوں میں نصیحت کرنے شروع کی, آہستہ آہستہ لوگ جو تھے ان کی باتیں سننے لگے. تو انہوں نے گویا وہاں 60 اپنے شاگرد بنائے, 60 شاگرد بنا کر سارا کشمیر جو تھا ان کو تقسیم کر دیے اور ان کو یہ کہا کہ تم فلاں جگہ جاؤ, نہیں رہنا نہیں مرنا نہیں, لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے اور واپس تم نہیں آنا. جو لوگ مسلمان ہو ان کو ٹوپی بنانی سکھا دو, ان کو یہ تعلیم باقی سکھا دو. یہ قانون نے اپنے ساتھ کے لوگوں کو نہ صرف یہ تبلیغ سکھائی بلکہ ہنر سکھا دیا کہ جو لوگ مسلمان ہوتے جائیں ان کو یہ کاغذاتی اور یہ سارا کام سکھاتے چلے جانا. بھائی ان کی کوششوں کی وجہ سے اب آپ جانتے ہیں کشمیر کے اندر کتنی مسلمانوں کی آبادی ہے, 97%. یعنی تین آپ کو دوسرے آدمی ملے تو ملے لیکن ستانے وہاں کے مسلمان آتے ہیں, اتنی آبادی جو وہاں کی ہے. لیکن ان لوگوں کی کوششوں سے کہ جو لوگ جن کے دلوں کے اندر اتنا گیا تبلیغ کا جذبہ تھا اور اسلام اور خدا کے ساتھ محبت تھی کہ ہم جانا جا کر تبلیغ کریں. اسی طرح سے حاجی معین الدین اجمیری کہ جن کی درگاہ کے اوپر لوگ جاتے ہیں بہت بہت دور سے چل کر انگریزی چلے جاتے ہیں, وہ دیکھے جا کر کس قسم کا انسان تھا, وہاں جا کر وہ فوت ہو جاتے آ کر بیٹھ گئے. جب خدا نے حکم دیا بغداد سے چل کر آئے اور وہاں آ کر بیٹھ گئے. فقیر آدمی ہے, نہ کوئی کھانے کے لیے نظر آتا ہے اس کے پاس, نہ کچھ ہے. لوگوں نے آ کر دیکھا ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے, آئے اس کے پاس پوچھنے لگے کوئی دے گیا کوئی تو کھا لیا, نہیں تو کچھ نہیں بازوں نے پوچھ اپنا کام ہے. کوئی آدمی آتا کہ ہمارے لیے دعا کریں, بہت اچھا بھی آدمی آ کر دعا کی, اللہ میاں نے ان کی دعا میں برکت آدمی اس کا کام ہو گیا, وہ آگے مسلمان ہو گیا. اسی طرح ہوتے 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 دیکھو وہ شخص ہے آج بھی اگر آپ جا کر دیکھیں گے اس کی قبر پر نہ صرف مسلمان دنیا کے دور دور ملکوں سے جاتے ہیں, ہندو بھی جاتے ہیں اور وہاں جا کر اس کی قبر کو سلام کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کے اندر ایک تبلیغ تھا, جذبہ تھا کہ جس کے ماتحت وہ جنہوں نے آ کر اسلام پھیلایا اور خدا نے ان کی اس کوشش کو ضائع نہیں کیا کہ آج بھی ان کی گویا قبر کے اوپر اس میں لوگ جاتے ہیں اور جا کر جاتے ہیں. اس قسم کا انسان تھا کہ جس نے آ کر یہاں اسلام کو پھیلایا اور اسلام کی تبدیل کر دی. تو یہ ایک طریق تو یہ ہے. دوسرا طریق یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ اسلام نے سکھایا اس کو ہم اپنے گھروں کے اندر, اپنے دوستوں کے اندر, اپنے ہمسایوں کے اندر جہاں ہم رہتے ہیں اس کو ہم استعمال کریں اور اس کے اوپر عمل درآمد کریں. تبلیغ کرنے کا قاعدہ جو مجھے معلوم ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ میاں قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ تم مردوں کو زندہ کرو. ارے مردوں کو زندہ میں کیسے کروں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مردوں کو زندہ کرنے کا مطلب جو کچھ تھا وہ اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جانتے تھے, مگر فرماتے ہیں کیسا کو یہ موتا, یہ اللہ ذرا سکھاؤ تو صحیح کہ مردوں کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے. وہ مردہ نہیں جو قبروں میں جا پڑے, ارے یہ مردے جو زندہ ہیں لیکن ان کے اندر زندگی کی روح نہیں ہے, ان کے اندر دین نہیں ہے, ان کے اندر خدا کے ساتھ پیار نہیں ہے, بس وہ سمجھ لو مردے ہیں, ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کو حکم دیا گیا کہ ان کو تم زندہ کرو. سونا کا سیفر کو یہ موتا, میں نے تو کچھ نہیں کرنا, جو کچھ کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے, مگر یہ بتا دے کہ کس طرح سے کرے گا. تو فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خود ہر بار سمجھے نہ تیرے, ارے چار پرندے, چار پرندے لے کر ان کے ساتھ اپنی محبت ڈالو, محبت ڈالتا ہے ان کو دور دور رکھ دو پہاڑ چار چوٹیوں کے اوپر, بلاؤ تو تمہاری طرف لوٹتے ہوئے آ جائیں گے. بات تو ٹھیک ہے, آپ لوگ بھی جانتے ہیں جو لوگ کبوتر پالتے ہیں یا طوطا پالتے ہیں یا کوئی اور جانور پالتے ہیں, جس وقت اس کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے اور وہ آدمی آواز دیتا ہے تو وہ اٹھتے ہوئے جلدی اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں, اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ اس لیے کسی ان کے ساتھ پیار ڈالنا محبت ڈالی ہے, تو محبت ڈالنے کی وجہ سے کھانے کو دیتا ہے وہ آتے ہیں. اسی طرح سے یہ تبلیغ کا یہ فائدہ ہے کہ جو آپ کھڑے ہو کر کسی جگہ بعض نصیحت کریں بعض نصیحت اثر نہیں کرتی, لیکن جب تک آپ کا اس کے ساتھ پرسنل کانٹیکٹ نہیں ہوگا, جب تک آپ کا اس سے ذاتی ایک تعلق نہیں ہوگا جس کو آپ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں, اس وقت تک اس طرح اثر نہیں ہوتا. اس لیے جہاں آدمی بعض نصیحت کرے اور دلیل دے وہاں یہ بھی ہونا چاہیے اس کے ساتھ پیار اور محبت بھی ہو. کبھی اس کو کھانے پر بلاؤ, کبھی اس کے ساتھ جیسے بیٹھ کر اس کا دکھ درد سنو اور اس کے جتنے گویا کام ہو ان کے اندر مدد دو. یہ گویا ایک تبلیغ کا فائدہ ہے. جو آدمی نئے یہ سمجھتا ہے کہ لیکچر دینے سے تبلیغ ہو جاتی ہے, لیکچر دینے سے تبلیغ نہیں. بے شک لوگ مان لیتے ہیں دلال بڑے اچھے ہیں, بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے, لیکن وہ جو اصلی کانٹیکٹ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیار, وہ پیار ہوتا ہے جو آدمی کے عقیدے کو دل بدل دیتا ہے اور آدمی ستی راہ کے اوپر درست طریقہ جو ہے اس کے اوپر آ جاتا ہے. تو قرآن شریف کی یہ آیت رکھی جس میں یہ ذکر تھا کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم خدا کے ساتھ محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو, جو بالکم اللہ تو پھر خدا تمہارے ساتھ محبت کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اپنی زندگی تبلیغ کے اندر اور لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلانے میں گزاری ہے, اسی طرح سے اگر آپ بھی اپنی گویا تبدیل کریں گے اور اپنی زندگی گزاریں گے تو خدا سے معروف ہو جائے گا. یہ راستہ ہے جو ہمیں قرآن حدیث نے بتایا ہے, اور جو شخص اس راستے پر نہیں چلتا, یہاں جو کچھ مجھے نظر آیا ہے اس سوری نام کے اندر یا اس علاقے کے اندر, وہ کچھ بہت حد تک بے دکھ دینے والا ہے. دکھ دینے والا اس لیے ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں مسلمانوں کی حالت دوسرے ملکوں کے نسبت سے زیادہ خراب ہے, اور وہ خرابی ان کے گھروں کے اندر. بہت سے دوستوں کے متعلق مجھے یہ بتایا گیا کہ ان کی ہاں جو بیوی ہے اس کو تو وہ پوچھتے نہیں, لیکن انہوں نے ایک اور عورت کو کوئی رکھی ہوئی ہے جن کی دوست ہے یا کچھ اور ہے. میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو طریق ہے یہ اسلامی طریق نہیں ہے, کہ وہ طریق نہیں ہے. اس سے قومیں برباد, اس سے قومیں جو ہیں وہ دنیا سے مٹ جاتی ہیں اور ذلیل ہو جاتی ہیں, کہ جو شخص اپنی بیوی کو اس طرح سے چھوڑ کر دوسری ایک داستہ عورت رکھ لیتا ہے, جانتے ہو اس بیوی کی آہ جب آسمان پر پہنچے گی تو پھر وہ کیا تمہارے لیے آرام سے آرام کی زندگی پیدا کرے گی یا تمہارے لیے خدا کے ہاتھ سے لعنت اور خدا کے لیے دکھ اور درد لے کر آئے. اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اندر اکیلے تک اللہ کر بھی اپنے گھر سے تبلیغ کو شروع. جو شخص اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا, بلکہ عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا نہیں کرتا, وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ وہ مبلغ بن سکتا ہے یا یہ کہ وہ مسلمان کہلا سکتا ہے. مسلمان بھی نہیں کہلا سکتا, مبلغ بھی نہیں بن سکتا. اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر اصلاح کرو, اور وہ لوگ جو اس طرح سے عورتوں کو گویا ایسا اس کو قرآن مجید نے مولک کا کہا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے, نہ ان کو بسایا جاتا ہے, نہ بیوی کی طرح سے رکھا جاتا ہے اور نہ ان کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں, بلکہ ایک اور عورت جو ہے ان کو لا کر گھر میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ اسلامی طریق نہیں ہے. اس لیے آپ کو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر اپنا مسلمان ہونے کا جو نمونہ ہے وہ پیش کریں, اور اگر آپ پیش نہیں کرتے تو آپ یاد رکھیے اس کا نتیجہ بہت برا آج نکلنے والا ہے, اور وہ برا اس لیے نکلتا ہے کون دن بہ دن جو ہے وہ دلیل ہوتی چلی جاتی ہے کہ یہ فلان کا پیسہ ہے, فلان کا پیسہ ہے, فلان کا پیسہ ہے. اسی طرح سے جس طرح سے اپنی بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے اور ان کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے چاہیے, اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں آپ کی اولاد بھی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس بات سے غافل ہیں کہ ہماری اولاد مسلمان ہو تو کیسے, کبھی انہوں نے نہ کلمہ سکھایا ہوگا اپنے بچوں کو گھر میں, اور نہ ہی ان کو نماز سکھائی ہوگی, اور نہ ان کو قرآن پڑھنے کی وہ تاکید کرتے ہیں. بلا بتائیے اسلام آپ کے گھر میں آئے تو کس طرح آئے, وہ تو انگریزی بولنا سیکھ جائیں گے, ڈچ بولنے بے شک وہ تو ان کی یہاں کی زبان ہی ہے اور سب کچھ سیکھ لیں گے, لیکن اسلام گھروں کے اندر نہیں آئے گا. تو ہم نے رسول تک اللہ کر دی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ تبلیغ جو ہے پہلے اپنے گھر سے, اگر گھر میں تمہارے تبدیل نہیں ہے تو باہر تمہاری تبدیل جو ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا جاتا ہے. اور یہ بڑی آسانی کے ساتھ اگر ہر ایک شخص اپنے گھر کے اندر تبدیل کرے اور اپنے گھر کے جو حالات ہیں ان کی اصلاح کرے تو دوسروں پر بھی اثر ڈال سکتا ہے. لیکن جو شخص اپنے گھر کی طرف نگاہ نہیں کرتا بلکہ دوسروں کی طرف دیکھتا رہتا ہے وہ نہیں تبدیل کر سکتا اور نہ اسلام کے لیے کوئی مفید کام کر سکتا ہے. اسی طرح سے جس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ گھروں کی اصلاح جو ہے لحاظ اور عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کے متعلق میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر گویا یتیموں اور بیواؤں اور عورتوں کے حقوق جو تھے وہ دلوانے کی کوشش کی ہمیشہ ہمیشہ ان عرب کے لوگوں کو جن کے اندر عورت کی کوئی قدر نہ ہوتی تھی. اور لڑکی کو ایسا سمجھا جاتا تھا کہ گھر میں لڑکی نہیں پیدا ہوئی بلکہ سانپ پیدا ہوا ہے, اس کو جا کر کہیں گاڑ آنا چاہیے. ان لوگوں کے اندر یہ حالت پیدا کر دی تھی کہ وہی تھے جو اپنی تھے لڑکیوں کہ اس جو سلوک انہوں نے کیا تھا اس کو یاد کر کر کے رویا کرتے تھے یا رسول اللہ ہمارا وہ گناہ بڑھتا جائے گا یا نہیں بڑھتا جائے گا جو ہم کو بڑی حالت میں جہالت کی حالت میں کر چکے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جس سے ان لوگوں کے اندر اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینے کا ایک رواج تھا, اسی طرح سے اب بھی ہم اپنی لڑکیوں اور اپنے لڑکوں کے متعلق جب ان کو دین نہیں بتاتے جب ان کے اندر تبلیغ نہیں کرتے ان کے اندر اسلام کا شوق نہیں پیدا کرتے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ ان کو گویا دفن کر رہے ہیں اور ان کو اسلام سے نواز کر کر ان کو گویا مردہ اور جان بنا رہے ہیں. تو یہ قرآن شریف کے جو میں نے آپ کو حکم سنایا وہ یہی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ یہ تھا, یعنی ایک تو ساری عمر اسی کام میں لگے رہے کہ عورتوں کے حقوق ادا کرو اور لڑکیوں کے حقوق ادا کرو بیویوں کے حقوق ادا کرو, اس پر زور دیتے رہے. لیکن آخری جو آپ کا خطبہ تھا جب آپ اس وکٹ کے بعد آپ کا کوئی خطبہ نہیں ہے اس میں آپ نے اونٹ کے اوپر آپ سوار تھے, لوگوں کو کہا یہ کون سا شہر ہے, لوگوں نے کہا مکہ مدینہ, یہ جو گیا حرمت والا ادب والا شہر ہے. فرمایا کون سا مہینہ ہے, فرمایا حرمت, لوگوں نے جواب دیا حرمت کا مہینہ ہے جس کا بڑا ادب اور جس کا بڑی عزت ہمیں کرنی چاہیے. فرمایا کون سا دن ہے, کہا آج حج الوداع کا دن ہے, بہت ہی مبارک دن ہے. فرمایا جس طرح سے آج کے دن کی عزت و حرمت ہے, اس مہینے کی عزت و حرمت ہے اور اس شہر کی عزت و حرمت ہے, اسی طرح سے میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کی اسی طرح سے ان کے خون اور ان کے مال اور ان کی عزت جو ہے وہ تمہارے اوپر حرام ہے, اس کا تم نے لحاظ رکھنا ہوگا. نہ اپنے بھائی کی عزت پر حملہ کرو, نہ اپنے گویا بھائی کے مال کے اوپر نگاہ رکھو اور نہ اپنے بھائی کو کوئی اور جانی نقصان پہنچاؤ. اور پھر اس کے بعد فرمایا دیکھو عورتوں کا لحاظ رکھو, ان کے حقوق ادا کرنا, یہ آخری بات تھا جو حضرت وغیرہ نے فرمایا. کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جس قوم کے اندر عورتیں ذلیل ہو جاتی ہیں وہ قوم دنیا میں نہیں رہتی, جو مٹ جاتی ہے وہ دنیا سے چلی جاتی ہے. اس لیے آپ نے اپنے آخری بار کے اندر یہ بات کیا مسلمانوں کو کہ اپنی عورتوں کا خیال رکھو. خیر حکم لے آگے ہی ایک آدمی بڑا بنتا ہے باہر, میں بڑا ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. فرمایا بڑا وہ ہے جو اپنی اہل کے ساتھ اچھا دکھ کرتا ہے, بس وہی بڑا ہے. گھر کا شخص جو ہے یہ گویا سب جو گھر میں پاس ہو گیا تو اس کی بیوی نے یہ کہہ دیا یہ آدمی اچھا ہے, بس ہم جو وہی آدمی اچھا ہے جو باہر بڑا بڑا پھرتا ہے وہ کوئی گویا میرے آدمی ہے بڑے گھر میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کیسا آپ کے دل کے اندر گویا عورتوں کے متعلق کتنی عزت اور کتنے گویا اچھے خیالات تھے. ایک اونٹنی پر عورتیں سوار تھیں, دو عورتیں سوار تھیں اور اونٹنی والا جو تھا وہ بڑا تیز چلا رہا تھا. ان کو آپ نے ان کو آواز دی آخر ارے خبردار تمہارے اوپر شیشے لگے ہوئے ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائے. کتنا گیا لحاظ تھا, یہ عورتیں ہیں نازک ہیں, تم اتنی تیزی کے ساتھ ان کو چلا رہے ہو تو ان بیچاریوں کو گھبراہٹ ہو رہی ہے, یہ تم کیا کر رہے ہو. منع کیا آپ نے ہر تن دل کماری آپ نے فرمایا ان کے ساتھ شیشوں کے ساتھ لڑنے کا شروع کر. تو یہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات تھا. اسی طرح سے میں نے کبھی آپ کو سنایا تھا کہ ایک عورت ہم میں سے مسلمانوں میں سے مولوی کی لڑکی تھی, وہ مرتد ہو گئی تو وہ بڑے اعتراض کرتی تھی اسلام کے اوپر, اسلام میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, بہت باتیں کرتی تھی. ایک دفعہ مجھے کہنے لگی مولوی صاحب آپ روز آ کر مجھے سنا جاتے ہیں کہ اسلام نے عورت کی بڑی عزت رکھی ہے. دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے نسا تم ہر سن لکھن خاصو ہر تک مرنا سے تم, اور تمہاری کھیتیاں ہیں, ان کھیتیوں کو جیسے جیتا ہے تم استعمال کرو. دیکھو جی ہم کھیتیاں ہو گئے اور تم کھیتی والے ہو گئے, ہمارے مالک ہو گئے, تو ہم برابر کیسے ہوئے. تو اس نے مجھ پر اعتراض کر دیا. میں نے اس کو کہا کہ دیکھو کھیتی یہ کہا گیا نا, اے مردو عورتیں تمہاری کھیتی ہیں, یہ تو نہیں کہا کہ ایک آدمی دو بیویاں تمہاری کھیتی ہیں. یہ تو نہیں کہا, میں نے یہ کہا اے مردو عورتیں تمہاری کھیتی ہیں. بھائی تمہاری ماں بھی عورت خانی کہنے لگا, تم عورت سے پیدا ہوئے نا, عورت سے پیدا ہوئے. میں نے کہا دیکھو یہی بات ہے کہ عورت کا کھیتی ہونے کا مطلب یہ تم ان کھیتوں میں پیدا ہوتے. تو کوئی آدمی اپنی کھیتی کا اپنی ماں کا مالک ہوتا ہے؟ ماں کا مالک نہیں کوئی بھی ہوتا, اس نے تو پیدا ہو گیا ہے, اس کے لیے تو اس کی عزت کا حکم ہے. اس لیے وہاں یہ کہا گیا کہ عورتوں کی حالت اگر اچھی ہوگی, اگر تم خود اچھا ہونا چاہتے ہو تو اپنے کھیت کو اچھا رکھو گے تو تم خود اچھے ہوگے, اور اگر کھیت برا ہے تو اس میں کوئی اچھی چیز نہیں پیدا ہو سکتی. اگر کھیت برا ہو تو اس کے اندر آپ چاہیں کہ اچھی اناج ہو جائے, کبھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے فرمایا کہ اگر تم عورتوں کو اچھا رکھو گے تو تمہاری آگے جو حالت ہے وہ اچھی ہو جائے گا. اسی طرح سے اس عورت نے کبھی یہ بھی اعتراض کر دیا کہ دیکھو صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ عورت جو ہے وہ 23-25 سے پیدا ہوئی ہے. وہ اب تک الفاظ جو آتے ہیں صحیح بخاری کے اندر الفاظ یہ آتے ہیں کہ من دل خود تک من دل آ بجے کہ عورت جو ہے وہ 23-25 سے پیدا ہوئی ہے. کہنے لگے دیکھو ہم 23 ہو گئے اور تم 30 ہو گئے. میں کہا ہاں بات ٹھیک ہے. کہنے لگے کیسے ٹھیک ہے؟ میں کہا ٹھیک یوں ہے کہ میں ضلع کے معنی کرتا ہوں لائن, تو ایک ہوتی ہے اسٹیٹ لائن ایک ہوتی ہے کروڈ لائن. تو میں یہ کہتا ہوں اسٹیٹ لائن از اے لائن آف ڈیوٹی اینڈ کروڈ لائن از اے لائن آف ڈیوٹی. تیرا خط جو ہوتا ہے وہ خوبصورتی کا خط ہوتا ہے اور سیدھی لائن جو ہوتی ہے یہ ڈیوٹی کی لائن ہوتی ہے. اب تم بتاؤ کہ ڈیوٹی کی لائن اچھی ہے یا اسٹیٹ لائن اچھی ہے؟ کہنے لگی ہاں یہ تو ٹھیک ہے. بس میں نے کہا بس یہی بات تم سمجھ لو, اسلام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم تیری جو آگے کیا فرمایا. بڑی اچھی بات فرمائے, کہا کہ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو, اگر کرو گے تو ٹوٹ جائے. یہ ملک خوبصورتی جاتی ہے, اگر کوئی لطف ہوتا تو چاہیے یہی تھا کہ تیری ہے تم مار کر ٹھیک کر لو, ایک ڈنڈا لگاؤ تو ٹھیک ہو جائے. یہ نہیں کہا, بلکہ یہ کہا اس کو رہنے دو جیسی وہ ہے. مجھ اس کے ساتھ خود تمہیں جھکنا پڑتا ہے. ارے جانتے ہو گھروں کے اندر یا باہر تم بالکل سیف آؤٹ رہتے ہو لوگوں کے ساتھ. اگر کوئی ہمیں ایک بات کرے ہم دو سناتے ہیں اس کو, اگر کوئی ہمیں گالی دے ہم گالی دیتے ہیں. لیکن جب گھر آتا ہے آدمی تو یہ حالت نہیں ہوتی, وہاں یہ ہوتا ہے اس کو جھکنا پڑتا ہے. بیوی کے ساتھ ہر ایک بات اس کی ماننی پڑتی ہے. کبھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کیا ایک پیسہ جو ہے آئینہ منہ دیکھنے کا وہ ٹوٹ گیا. اگر وہ ٹوٹ جاتا ہے ہمارے ہاتھ سے ہم شرمندہ ہوتے ہیں, لیکن اگر ہمارے دوست کے ہاتھ سے ٹوٹ جائے تو بھی ہم کچھ زیادہ گیا اس کی پرواہ نہیں کرتے, اور اگر نوکر کے ہاتھ سے ٹوٹ جائے تو ہمیں غصہ آتا ہے. نالائق لوگ ہمارا نقصان کرتا رہتا ہے, اور اگر دشمن کے ہاتھ سے ٹوٹ جائے تو اور بھی ہمارا غضب تیز ہو جاتا ہے, انہیں جان بوجھ کر توڑا. اور اگر ہماری بیوی کے ہاتھ سے ٹوٹ جائے تو ہم کہتے ہیں چلو تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے. ایسے ٹوٹے کیا ہیں اور ہم دے جائیں گے کون سے. تو وہی بات ہوتی ہے کہ جو گیا زیب النساء کے پاس ایک بہت اچھا گیا شیشہ تھا, چین کے ملک کے چینی تحفے کے طور پر بھیجا تھا. تو اس نے نوکرانی جو تھی وہ لا رہی تھی لاؤ ذرا وہ ہمارا آئینہ اٹھا لاؤ. جب وہ آئینہ اٹھانے کے لیے نوکرانی گئی تو اس کے ہاتھ سے لے کر ٹوٹ گیا. جب وہ آیا تو بڑی بیچاری گھبرا رہی تھی کہ تین چین کی چیز کا مجھ سے نقصان ہو گیا. تو آ کر کہنے لگی اب چلا آئینہ یہ چینی شکست چلا تھے, یعنی میرا کوئی نقصان نہیں ہے, جان بوجھ کر نہیں میں نے توڑا, اس لیے ہاتھ سے گر گیا اور ٹوٹ گیا. تو آگے سے ملکہ کہتی ہے خوب اسباب خود بیوی کے ساتھ یعنی بہت اچھا ہوا منہ دیکھنے کی چیز تھی نا. آدمی دیکھتا ہے تو غرور فخر ہو جاتا ہے, میں بڑا وکیل ہوں, اچھا ہوا کہ یہ چیز جو تھی غرور پیدا کرنے والی وہ ٹوٹ گئی. تو اسی طرح سے جب آدمی تو جس کے ساتھ پیار ہوتا ہے اگر اس سے کوئی نقصان بھی ہو جائے, اس سے اگر کوئی قصور بھی ہو جائے تو آدمی خوشی کے ساتھ اس کو معاف کر دیتا ہے, بلکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل نہ ٹوٹ جائے, اس کے دل کو اور ابھارتا ہے. تو اس لیے یہ گھر کا جو لگا دیا گیا ہے اس کا عیسائی لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ کیونکہ گویا گاڈ از لو خدا جو ہے وہ محبت ہے, تو ہمیں خدا کے ساتھ محبت اس طرح کرنی چاہیے کہ ہم شادی نہ کریں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ آپ نے بتایا نہیں دیکھو میں نے شادی بھی کی ہے اور میرا گھر بھی ہے, میں کھانا بھی کھاتا ہوں, سب کچھ کرتا ہوں, جو چیز خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں. تو اس لیے کہ جو انسان دنیا کے اندر رہ کر پھر گویا دنیا کے سے الگ ہوتا ہے وہ سمجھو خدا کا پیارا ہے, لیکن جو دنیا چھوڑ کر دنیا چلا جاتا ہے اس نے تو بڑا تمام اپنی ڈیوٹیاں جو تھی ان کو لات مار کر چلا گیا. ارے ڈیوٹیوں کا ادا کرنا جو ہے اس میں پاس ہونا جو ہے یہ خوبی کی چیز ہے. تمہارے ذمہ جو ڈیوٹیاں بگا دی گئی ہیں گھر کی, تمہیں آپ دیکھو سارے گویا ان کے حقوق پورے کرنے پڑتے ہیں, کمار کر لاتے ہو اور لا کر ان کے ہاتھ میں دیتے ہو, تم گھروں کا انتظام کرو, یہ قربانی ہے. اور جو شخص قربانی نہیں سیکھتا وہ سمجھو دنیا کے اندر وہی جس کی ویلو نہیں ہے اس کی کوئی قیمت نہیں. اس لیے ہر ایک انسان جو ہے جو مسلمان ہے, میں یہ سمجھتا ہوں اس کی زندگی کا مقصد ایک. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ دنیا ہمیں کچھ دے, اور ان کی ہمیشہ یہ نظر رہتی ہے کہ دیکھیں یہ ہمیں کیا دیتا ہے. لیکن جو شخص خدا کے ساتھ پیار رکھتا ہے اور جو انسانیت کا جو حقیقی منشا ہے خدا کے پیدا کرنے کا وہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے, دل کے سامنے رکھتا ہے, وہ یہ نہیں کہتا کہ دوسرے مجھے کیا دیتے ہیں. وہ یہ سمجھتا ہے میں دوسروں کے کیا دینے کے لیے آیا ہوں. وہ دنیا کو دینے کے لیے کچھ آتا ہے, دنیا سے لینے کے لیے نہیں آتا. جو لینے کے لیے آتا ہے وہ تاجر ہے, وہ دکاندار ہے, لیکن جو دینے کے لیے آتا ہے وہ مبلغ ہے. اور وہ شخص ہے کہ جو خدا کا نبی اور رسول وہ بھی ایسے لیے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں لا صلی اللہ علیہ اجرا, میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, ارے بعض نصیحت تمہیں کرتا ہوں, رات دن تمہارے لیے دعائیں کرتا ہوں, تمہارے لیے دکھ اور تکلیف اٹھاتا ہوں, پھر تم سے مانگتا کچھ نہیں ہوں اور کیا چاہیے. تو اس لیے ایک وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی میرے لیے نہیں ہے بلکہ میری زندگی دوسروں کے لیے, میری زندگی اس لیے ہے میں لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں, اگر مجھے تکلیف بھی ہو تو میں دوسرے کو راحت پہنچاؤں, وہ انسان ہے. اور جو شخص جو ہے اپنے آرام اور اپنی راحت کا جو ہے رہتا ہے, مجھے کیا ملتا ہے, مجھے لوگ کیا دیتے ہیں, وہ دنیا دار ہے, وہ تاجر ہو سکتا ہے, لیکن وہ خدا کا پیارا مومن نہیں ہو سکتا. ان تین باتیں کہہ دینے کے بعد چار دن میں کتنا وقت آپ لوگوں کا لے لوں, پھر اس کے بعد اور بھی بہت لوگوں نے بولنا ہے. میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے قرآن شریف کی چھوٹی سی آیت ہوتی ہے لیکن اس کے اندر مضمون اتنے ہوتے ہیں, جتنا آدمی کا علم ہوگا اتنا اس کو قرآن شریف پڑھتے ہوئے مزہ آتا ہے, کہیں کہ کہیں بات قرآن شریف لے جاتا ہے. یہاں یہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہو کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم خدا کے پیارے ہیں تو پھر تم میری اتباع کرو, مجھے مانو تو خدا تمہارے ساتھ کیا کرے گا. یہاں بھائی ایک مسیح علیہ السلام کا جو قول تھا اس کی طرف قرآن نے اشارہ کر دیا. کیا اشارہ کر دیا؟ مسیح علیہ السلام جو تھے وہ اپنے آخری دنوں میں فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں جو شخص میرے ساتھ محبت کرتا ہے وہ میرے حکموں کے اوپر چلتا ہے, جو شخص میرے حکموں کے اوپر چلتا ہے وہی مجھ سے محبت کرتا ہے, لیکن جو مجھ سے محبت کرتا ہے لیکن میرے حکموں پر نہیں چلتا وہ سمجھو مجھ سے محبت نہیں کرتا, اس کی محبت جھوٹی ہے. آگے کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ دیکھو جو شخص میرے حکموں پر چلتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ میں خدا سے باپ سے دعا کروں گا, وہ تمہیں ایک اور اصلاح کرنے والا خاص خرید دے گا کہ جو ساری سچائی کی راہیں تمہیں بتائے گا. یہاں بتا دیا قرآن حدیث نے کہ دیکھو مسیح نے کیا کہا تھا عیسائیوں کو مخاطب کر کے, عیسائیوں کو کہتا ہے دیکھو تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم خدا کے پیارے ہیں, تم یہ کہتے ہو گاڈ از لو, خدا محبت ہے, بڑے دعوے ہیں. ایک جگہ یوں بھی قرآن حدیث نے کہہ دیا قال تم نصارى بل یہود ہو نحن ابناء اللہ واحباؤہ, یہود و نصارى کہتے ہیں ہم خدا کے پیارے ہیں اور ہم خدا کے بیٹے. تو قرآن شریف آگے کہتا ہے اگر تم خدا کے پیارے ہو اور خدا کے بیٹے ہو تو پھر مسیح کی اس بات کو لاؤ. وہ کہتا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے حکم پر چلتا ہے, اور اس سے آگے کیا فرماتے ہیں کہ میں خدا سے دعا کروں گا اور وہ تمہیں ایک اور تسلی دینے والا پارکلیس دے گا. ارے جو اس پارکلیس کو نہیں مانتا وہ سمجھو مسیح کے ساتھ محبت نہیں کرتا. مسیح کے ساتھ محبت وہی کرتا ہے جو مسیح کا حکم مانتا ہے, اور مسیح نے یہ کہہ دیا کہ میرے بعد وہ آنے والا ہے اس کو مانو گے تو میرے ساتھ محبت کرو گے, اگر اس کو نہیں مانتے تو تمہاری میرے ساتھ کوئی محبت نہیں. اتنی صفائی کے ساتھ آخری دنوں میں انہوں نے گویا جناب مسیح علیہ السلام نے کہہ دیا. اب ہمارا یہ فرض ہو جاتا ہے ہم عیسائیوں کو کہتے ہیں بتاؤ یہ کوئی ہونا کی آیت ہے, اس کے اندر جو مسیح نے کہا سفار شریف آئے گا اور میرے ساتھ محبت کرنے والے اس کو مانیں گے, جو دعویٰ کرتے ہیں ہمیں مسیح سے محبت ہے اور مسیح سے محبت ہمارے ایمان کا نشان ہے, ان کو اس کو بھی ماننا پڑے گا کہ جو مسیح نے اس کے بعد کہا کہ میرے بعد جو آتا ہے اس کو تم نے ماننا ہوگا, وہی مانے گا جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے. تو آگے وہ کہتے ہیں ان سے پوچھو کیوں نہیں اس کو مانتے, وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مسیح علیہ السلام کے بعد آئے اور تو کوئی آیا نہیں آپ کے بعد. تو وہ کبھی کہہ دیں گے وہ روح القدس ہے، کبھی کچھ کہہ دیں گے کبھی کچھ کہہ دیں گے، لیکن تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دو آدمی ایسے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے عیسائی مذہب میں رہ کر یہ دعویٰ کیا کہ وہ فارکلیس جس کا گویا مسیح نے وعدہ دیا تھا وہ ہم ہیں، انہوں نے دعویٰ کر دیا. تو اگر روح القدس ہوتی یا کوئی اور چیز ہوتی تو یہ دو آدمی دعویٰ نہ کرتے کہ ہم وہ فارکلیس ہیں جس کا مسیح نے وعدہ دیا تھا. تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ آنے والا کوئی انسان ہے، روح القدس نہیں ہے. یہ بات غلط ہے، اس لیے ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں، اور ہمیں یہ چاہیے کہ یہ انجیل کی آج جو ہے ان کے سامنے رکھیں اور ان سے پوچھیں کہ بتاؤ وہ فارسی جو آنے والا تھا وہ کہاں. اسی طرح سے ان کے اندر گویا جب مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے ان کے اندر ایک سلام کا رواج ہے. سلام کا رواج یہ تھا سب جگہ جہاں جو ہے چند مسیحی اکٹھے ہوتے تھے یا کسی اور محفل میں آ جاتے تھے یا کوئی کام کرتے تھے، ایک نعرہ ان کے اندر تھا مارا ناتا. یعنی جیسے ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تو ان کا کیا تھا، ایک عیسائی دوسرے عیسائی سے ملتا تو کہتا مارا ناتا. مارا ناتا کے معنی کیا ہے، خداوند آتا ہے، خداوند آتا ہے. تو وہ گویا اس قدر نعرہ ہوتا تھا جہاں کہیں گویا کسی مسیحی نے دوسرے مسیحی کو غافل یا ان کے لیے دیکھا اور اس نے لگایا مارا ناتا، اور وہ بھی جوش میں آ کر کہنے لگا مارا ناتا. ارے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے جس کے لیے تم یہ نعرہ لگاتے تھے پھر اس کو نہ مارا، پھر وہ نعرہ بھی ان کا ختم ہو گیا. آج کوئی نہیں کہتا مارا ناتا، لیکن ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو زمانہ تھا اس زمانے میں ان کا یہی سلام ہوتا تھا، جہاں کہیں اکٹھے ہوئے بڑے جوش کے ساتھ کہتے تھے خدا بناتا ہے خدا بناتا ہے، ارے آ کے گیا اس کو مانوا. اسی طرح سے ہندو کتابوں کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیش گوئیاں، بھویش قرآن کے اندر آپ کا نام موجود ہے، صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ اس کا نام محمد رسول اللہ ہوگا، محمد اس کا نام ہوگا صاف طور پر لکھا ہوا. اور یہ پھر لکھا ہوا ہے کہ وہ آریہ قوم میں سے نہیں ہے، وہ دوسرے ملک کا رہنے والا ہوگا. پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا نشان بھی ہے، اس کے سر پر چوٹی نہ ہوگی، اس کی داڑھی ہوگی، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے اس کا ختنہ کیا ہوا ہوگا، نگی تھے بھی اس کو کہا ہے کہ اس کا ختنہ کیا ہوا ہوگا. یہ سب نشان بھویش قرآن کے اندر دیے ہوئے موجود ہے کہ جو گویا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی ہندو کے اوپر آتے ہیں. اسی طرح سے ریزوں کے اندر صاف طور پر لکھا ہوا ہے ریزم جنا اوپر صرف، جب تم خدا کے ساتھ پرماتما کے ساتھ پیار کرتے ہو اور پرماتما نے کہتا ہے تمہیں کہ جو کچھ میں اب کہتا ہوں اس کو غور کے ساتھ سنو، ادب کے ساتھ سنو، عزت کے ساتھ سنو. یہ بڑا ہے ایک طرف سے دعویٰ کرو ہم خدا کے پریمی اور خدا کے پیارے ہیں، تو جو خدا کہتا ہے اس کو سنتے نہیں ہو. آگے کیا کہتا ہے، میرا سنتا سنتے ہے لوگوں نے جو قابل تعریف ہے، سب سے بڑی جس کی تعریف دنیا میں کی جائے گی اس کی تعریف دنیا کے اندر ہوگی، محمد تعریف کیا جائے گا. اس کا ترجمہ یوں ہوگا محمد کے معنی تعریف کیا گیا، اور یہاں فیوچر ٹینس ہے، فیوچر ٹینس کے معنی ہوتے وہ آئندہ آنے والا، یہ نہیں کہ ہو چکا ہے یا اب ہے، آگے کے لیے فرمایا کہ اصل وشے سے جو ہے یہ گویا فیوچر ٹینس ہے، آئندہ کے مطلب جس کو ہم گویا بھوش کہتے ہیں اس زمانے میں وہ آنے والا ہے. پھر بتا دیا کہ بھائی اس کی سواری جو ہوگی وہ اس کی سواری ہوگی، آگے بتا دیا اس کا ماما رشی ہوگا، پھر اس کے بعد تمام بتا دیے کہ ہم نے گیا اس کو جب کھڑا کیا تو ہم نے یہ کہہ دیا کہ اندراہار کارن ابو بودت اندر نے پرماتما نے اپنے پیارے کو اپنی تعریف کرنے والے کو نیند سے جگایا، جگا کر کہا تم اٹھ. دیکھو وہی پرانی چیز کی صورت ہے جہاں یہ آتا ہے یا یہ حل مدد سے ایک کپڑا اوڑھتا لے کے ہوئے تم اٹھ، اور وید بھی وہی کہتا ہے کہ ہم نے سوئے ہوئے جگا کر اس کو کہا اٹھ، اور کہا آگے کیا کہا کیا کر اٹھ کر کیا کرے، تو آگے آتا ہے کہ جاؤ لوگوں کے اندر ان کا جنم لوگوں کے اندر جاؤ ان کو جا کر وہ تبلیغ کرو، اور قرآن کی کہتا ہے وہ رب کا فتب کہ خدا کی تعریف کرو، اور وہاں یہ آتا ہے من اس اگرے سے ایسا کری مجھے ایک ہی غالب تھی جو خدا ہے بڑا اس کی تعریف کرو دوسرے کی نہ کرو. کیا الفاظ ہیں جو قرآن شریف سے اور دیس کے نیچے چلے جاتے ہیں، کیا ہندو بھائیوں کا فرق نہ تھا چاہے وہ پرماتما کے ساتھ پیار کرتے ہیں، تو ان کو اپنے دیش کی بات مانتے ہوئے اس آخری جو نبی رسول ہے اس کے اوپر ایمان لانا چاہیے. اسی طرح سے ان کے اندر ایک اپنشد ہے، اس اپنشد کا نام ہی اللہ اپنشد، اور اس اللہ اپنشد کے اندر بھی محمد رسول اللہ کا نام آتا ہے. اسی طرح سے محمد رسول اللہ لکھا ہوا اس میں کہ وہ آئے گا. تو اس طرح سے بھائی دیش کے اندر جو موجود ہیں اپنشدوں کے اندر قرآنوں کے اندر انجیل کے اندر اور اسی طرح سے تورات کے اندر کوئی دنیا کی کتاب نہیں کہ جس کتاب کے اندر الہامی کتاب جو خدا کی طرف سے نازل کی گئی ہو اس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو. اور کیوں ذکر ہے؟ اس لیے ذکر ہے کہ وہ دنیا کے تمام بیماریوں اور روگوں کا علاج کرنے کے لیے آیا تھا. دنیا کے اندر کیا کیا روگ تھے؟ دنیا کے اندر روگ یہ تھے، عورتوں کی عزت نہیں تھی، یتیموں کی عزت نہیں تھی، لڑکیوں کی عزت نہیں تھی، لوگ شرابیں پیتے تھے، بدماشیاں کرتے تھے، زنا کرتے تھے. یہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا کہ آپ نے آ کر یہ ساری بیماریاں جو کی دور کر دی، تو وہ ساری دنیا کی نسل انسانی کا احسان کرنے والا موسم ہے یہ جو آیا اور دنیا کے لیے ایسا جو عزیز کا کام دے کر آیا کہ اس کی تعلیم کے اوپر کوئی اعتراض کسی قسم کا نہیں ہو سکتا. ابھی میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر جہاں یہ بیان کیا تھا، ایک چھوٹی سی بات ہے اور وہ بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ جانتے ہیں انصاف، جس کو ہم انگریزی میں جسٹس کہتے ہیں، کوئی دنیا کی زبان نہیں جس کے اندر انصاف کا لفظ موجود نہ ہو، کوئی ملک نہیں جہاں جو انصاف کا لفظ نہ موجود ہو. نیائے کہتے ہیں ہمارے ہندو بھائی، نیائے ہونا چاہیے، اور ہم مسلمان کہتے ہیں عدل اور انصاف ہونا چاہیے، انگریز کہتے ہیں جسٹس ہونی چاہیے. آپ دنیا کے مشرق سے لے کر مغرب تک چلے جائیں، کوئی چھوٹی سی چھوٹی ریاست، چھوٹے سے چھوٹا ملک بھی آپ کو قوم آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ جو نیائے کی اور انصاف کی اور جسٹس کی تعریف نہیں کرتی. چلیے بڑی اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے، لیکن وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہاں قانون ہے، قانون اور چیز ہے، سمرتی اور چیز ہے، قانون اور چیز ہے، لیکن جس کو انصاف کہا جاتا ہے، جس کو عدل کہا جاتا ہے، وہ کوئی اور چیز ہے. عدل کس چیز کا نام ہے؟ عدل کس چیز کا نام ہے کہ بغیر کسی قسم کے رنگ کے فرق کرنے کے، بغیر کسی قسم کے ملک کے فرق کرنے کے، اور بغیر قسم کی ذات، ہر قسم کی ذات اور پات کے، جو شخص ہر شخص کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتا ہے وہ انصاف ہے. لیکن جو شخص یہ کہتا ہے کہ برٹش چیز بھی بیسٹ، جو برٹش کی چیز ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، امریکن لوگ پوچھو وہ کہیں گے جو امریکن ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، جرمنی لوگ پوچھو وہ کہیں گے ہم سب سے اعلیٰ ہے، ساری دنیا کے جتنے لوگ ہیں وہ سب اپنے آپ کو اعلیٰ کہتے ہیں. لیکن کوئی قرآن چیز کی آیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ایسی نہیں کہ عرب سب سے اعلیٰ کہیے گا نا، جیسے دنیا کہتی ہے کہ ہم سب سے اعلیٰ ہیں، وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ عرب سب سے نہیں. فرمایا نہیں، کوئی کسی عرب کو عجمی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور نہ عجمی کو عربی کے اوپر کوئی فضیلت ہے، الا بالتقویٰ، مگر جو تقویٰ اختیار کرتا ہے وہ خواہ عجمی باہر کے رہنے والا ہو، خواہ عرب کے رہنے والا ہو، وہ ضرور بزرگ ہے، اس کی ضرور عزت ہونی چاہیے جو اپنی ڈیوٹی کو ادا کرتا ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زمانے میں کہا کہ جس زمانے میں بنی اسرائیل یہ کہتے تھے کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں، اور آریہ کہتے تھے کہ آریہ کیا آپ کی امریکی آریہ، آریہ وہ ہے جو خدا کا بیٹا ہے. ارے سب لوگ خدا کے بیٹے بنتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے اور ہم خدا کے بیٹے ہیں کہہ دیتے. لیکن آپ نے یہ بات نہیں کہی، اس لیے کہ وہ ساری دنیا کے لیے، کل قوموں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، تو کسی ایک قوم کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا. اس لیے انصاف اگر دنیا کے اندر کوئی لایا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہے، اور دنیا کے اندر قانون دے سکیں، سمرتیاں دے سکیں، ساری دنیا کے اندر ہیں، لیکن جس کو انصاف اگر کہا جاتا ہے وہ صرف اسلام کے اندر ہے، اور کسی قوم کے اندر، کسی دنیا کے ملک کے اندر نہیں ہے. اس لیے کہ باقی تمام قانون جو ہیں، جائیے آپ جو برٹش لا ہے اس کو پڑھ کر دیکھیے، جو امریکن لا ہے اس کو آپ پڑھ کر دیکھیے، وہاں جو حقوق امریکن سٹیزن کے ہیں یا برٹش سٹیزن کے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو نہیں لیے جاتے. لیکن اسلام یہ ایک ایسا مذہب ہے جس میں اس قسم کی کوئی نہیں ہے کہ یہ عرب کے لیے خاص ہے، باقی مسلمان دنیا کے جو ہیں یا اور لوگ ہیں ان کو اس کی کوئی رعایت نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. تو اسلام وہ تھا کہ جس میں تمام دنیا کے جتنے انسانی گروہ ہیں، طبقے ہیں، یعنی عورتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد رنگ کا سوال ہے، اس کے بعد ذات پات ہے، اس کے بعد ملکوں کی حدود ہے. لوگ یہ سمجھتے تھے، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اس زمانے میں جو بڑے مسلم ہوئے ہیں ہندو مذہب کے اندر، انہوں نے بھی اپنی سیاست سرکار کے اندر یہ لکھ دیا کہ جو آریہ وقت کی حدود کے اندر رہتے ہیں وہ آریہ ہیں، جو باہر رہتے ہیں وہ ملیت ہیں. تو ہمارے پنڈت پرانا جی ایک روز کہنے لگے جی ہم تو ملیت ہیں، ہم آریہ کیسے ہو گئے، ہم تو آریہ ہو ہی نہیں سکتے. آریہ وہ ہے کہ جو پنجاب کے اندر دلی چل کے اوپر اور جو کلکتے سے ادھر ادھر ہے، یہ علاقہ آریہ وقت کہلاتا ہے, وہ آریہ وقت کے رہنے والے آریہ ہیں, لیکن جو باہر چلا گیا وہ سب ملیچ ہو گیا. تو پنڈت جی کہنے لگے ہم تو ملیچ ہیں. میں نے کہا اچھی بات ہے, تو ہمارے ساتھ مل جاؤ تم. آریہ کہلا کر بھی ملیچ بننا ہے تو فائدہ کیا ہوا. تو اس لیے یہ گیا اسلام کا جو مذہب ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اندر انصاف اور عدل کا مذہب ہے. اس نے تمام طبقے جیسے عورتوں کے حقوق ادا کیے اور اسی طرح سے غیر قوموں کے حقوق ادا کیے. آریا کا علاقہ بھی ملک بننا ہے تو فائدہ کیا ہوا. تو اس لیے یہ گیا اسلام کا جو مذہب ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اندر انصاف اور عدل کا مذہب ہے. اس نے تمام طبقے جیسے عورتوں کے حقوق ادا کیے اور اسی طرح سے غیر قوموں کے حقوق ادا کیے. جب ایران کا ملک فتح ہوا ہے تو لوگوں نے, مسلمانوں نے آ کر پوچھا ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے, تو خلیفہ الاسلام نے جواب دیا جیسے اہل کتاب کے ساتھ سلوک کرتے ہو ویسے ہی ان کے ساتھ سلوک کرنا ہوگا. تو کیا گیا ان کا ایک درجہ بنا دیا کہ یہ ایران کے لوگ بھی اہل کتاب ہیں. اسی طرح سے مسلمان جو تھے بڑا اعتراض ان کا کیا جاتا ہے کہ مسلمان جو تھے جب یہ گویا حکومت ان کی تھی تو ہندوؤں سے اور غیر مذہب والوں سے جزیا لیتے تھے, لیکن وہ جزیا کیا تھا, ٹیکس کیا تھا. ٹیکس یہ تھا کہ تم ہمیں ٹیکس دو, ہم تمہاری جان کی حفاظت کریں, تمہیں بری چیز ہے. اگر آپ گورنمنٹ کو کچھ پے کرتے ہیں, ٹیکس دیتے ہیں, تو اس لیے دیتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کی حفاظت کرتی ہے. اگر مسلمان بھی یہ کام کرتے تھے تو کون سا برا کام کرتے تھے. ہاں ایک بات مسلمانوں نے کی ہے کہ جب وہ شام کے علاقے میں جا کر حکومت کرنے لگے اور وہاں انہوں نے لوگوں سے ٹیکس لیا, اس لیے کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ملک ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے, جس میں اس قسم کی کوئی نہیں ہے کہ یہ عرب کے لیے خاص ہے, باقی مسلمان دنیا کے جو ہیں یہ اور لوگ ہیں ان کو اس کی کوئی رعایت نہیں ہے, یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. تو اسلام وہ تھا کہ جس نے تمام دنیا کے جتنے انسانی گروہ ہیں, طبقے ہیں, یعنی عورتیں ہیں اور پھر اس کے بعد رنگ کا سوال ہے, اس کے بعد ذات پات ہے, اس کے بعد ملکوں کی حدود ہے. لوگ یہ سمجھتے تھے, مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اس زمانے میں جو بڑے مسئلے ہوئے ہیں ہندو مذہب کے اندر, انہوں نے بھی اپنی سکیارت سرکار کے اندر میں لکھ دیا کہ جو آریہ وقت کی حدود کے اندر رہتے ہیں وہ آریہ ہیں, جو باہر رہتے ہیں وہ ملیچ ہیں. تو ہمارے پنڈت پرانا جی ایک روز کہنے لگے کہ ہم تو ملیچ ہیں, ہم آریہ کیسے ہو گئے, ہم تو آریہ ہو ہی نہیں سکتے. آریہ وہ ہے کہ جو پنجاب کے اندر دلی چل کے اوپر اور ادھر کلکتے سے ادھر ادھر ہے, یہ علاقہ آریہ وقت کا رہتا ہے, وہ آریہ وقت کے رہنے والے آریہ ہیں, لیکن جو باہر چلے گیا وہ سب ملیچ ہو گئے. تو پنڈت جی کہنے لگے ہم تو ملیچ ہیں. میں نے کہا اچھی بات ہے, تو ہمارے ساتھ مل جاؤ تم. آریہ کا علاقہ بھی ملیچ بننا ہے تو فائدہ کیا ہوا. تو اس لیے یہ گویا اسلام کا جو مذہب ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اندر انصاف اور عدل کا مذہب ہے. اس نے تمام طبقے جیسے عورتوں کے حقوق ادا کیے اور اسی طرح سے غیر قوموں کے حقوق ادا کیے. جب گویا ایران کا ملک فتح ہوا ہے تو لوگوں نے, مسلمانوں نے آ کر پوچھا ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے, تو خلیفہ الاسلام نے جواب دیا جیسے اہل کتاب کے ساتھ سلوک کرتے ہو ویسے ہی ان کے ساتھ سلوک کرنا ہوگا. تو کیا گیا ان کا ایک درجہ بنا دیا کہ یہ ایران کے لوگ بھی اہل کتاب ہیں. اسی طرح سے مسلمان جو تھے بڑا اعتراض ان کا کیا جاتا ہے کہ مسلمان جو تھے جب یہ گویا حکومت ان کی تھی تو ہندوؤں سے اور غیر مذہب والوں سے جزیا لیتے تھے, لیکن وہ جزیا کیا تھا, ٹیکس کیا تھا. ٹیکس یہ تھا کہ تم ہمیں ٹیکس دو, ہم تمہاری جان کی حفاظت کریں گے, تمہیں بری چیز ہے. اگر آپ گورنمنٹ کو کچھ پے کرتی ہیں, ٹیکس دیتے ہیں, تو اس لیے دیتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کی حفاظت کرتی ہے. اگر مسلمان بھی یہ کام کرتے تھے تو کون سا برا کام کرتے تھے. ہاں ایک بات مسلمانوں نے کی ہے کہ جب وہ شام کے علاقے میں جا کر حکومت کرنے لگے اور وہاں انہوں نے لوگوں سے ٹیکس لیا, اس لیے کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ملک ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے, وہ ٹیکس ایک ایک کو واپس کر. آیا کوئی ہے گورنمنٹ ایسے کہ جو اتنے سے لیا ہوا روپیہ دے دے لوگوں کو, لوگ ہم تمہاری آپ حفاظت نہیں کر سکتے, تم اپنا روپیہ دے کون دیتا ہے. تو اس طرح سے گیا مسلمانوں کی حکومت. اور ایک بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دین کے اندر جو بات ہوئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ, نہ صرف دوستوں کے ساتھ, نہ صرف عورتوں کے ساتھ نہ صرف دوسرے لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت کا نمونہ دکھایا، اپنے جو دشمن تھے ان کے ساتھ بھی پیار پیار کا نمونہ دکھایا. یہ بڑا مشکل تھا دشمنوں کے ساتھ پیار کا نمونہ دکھانا. دیکھو دنیا میں یہ ہوتی ہے، ہمیشہ سے دلی ہوتی چلی آئی. ہندوستان کے اندر ہمیں معلوم ہے، جن لوگوں نے مہابھارت کو پڑھا ہے ان کو پتا ہوگا کہ وہاں کتنے قتل خون ہوئے تھے، کہ لوگوں کے پورے جو تھے وہ کہتے ہیں مردوں کے بالوں سے بھر گئے تھے. اب دنوں کو کتنے ہوں گے کہ جو گیا مردوں کے بالوں سے کنویں بھر گئے تو قتل ہونے والے کتنے ہوں گے. اسی طرح سے جب کبھی لڑائی ہوئی ہے اس میں لاکھوں ہزاروں لوگ مارے گئے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں. ذرا تحقیقات کر کے پتہ چلاؤ کہ اس دس برس کے اندر جو سارے بڑا ملک کے اندر لڑائی تھی اور دشمن مکہ مدینہ سے چڑھ کر مدینہ جا کر مسلمانوں کو مارنا چاہتے تھے، دس برس کی لڑائی کے اندر صرف 150 آدمی کا قتل ہونا اس جرنیل کی گویا خوبی کو ظاہر کرتا ہے کہ کتنا بڑا اعلیٰ درجے کا اور انسان کے گویا درد رکھنے والا انسان تھا کہ 10 برس کی لڑائی میں صرف 150 آدمی قتل ہوں کافروں کے اور مسلمانوں کے ساتھ 20-25 ہوئے ہوں گے. اس لیے کہ جب وہ فوج کو کھڑا کرتے تھے انہیں مسلمانوں کی کہتے تھے دیکھو یہاں ان کا کافروں کا جہاں فلاں آدمی ہوگا اس کے مقابلے میں فلاں آدمی ہے، اس طرح سے سربندی خود کرتے تھے. اور پھر ہوتا کیا تھا، کیا ان کو حکم دیا جاتا تھا جہاں تک ہو سکے ہاتھ پر مارو، چار کے دوسرا جو ہے وہ تلوار میں چلاتے تھے. یہ نہیں حکم دیا پہلے گردن کار کو جرم نہیں بلکہ اس کو گویا حملے کے قابل نہ رکھو. دیکھو جس کے ہاتھ پر لگی ہے تو وہ ہاتھ پر تلوار ہی چھوٹ گئی نا، جان تو بچ گئی نا. یہ گویا حکم ہوتے تھے جو آپ دیکھ جاتے تھے کہ مارو بھی، دیکھو سامنے دشمن ہے وہ مارنے کے لیے آیا ہے. کوئی کمانڈر کبھی یہ حکم نہیں دے گا کہ دیکھو دشمن کی جان کی حفاظت کرنا مارنا ہے، بلکہ کمانڈر ہمیشہ یہی حکم دے گا مٹا دو. اور پھر پتہ کرنے کے بعد گاؤں جلا دیے جاتے، عورتوں بچوں کو مار دیا جاتا. یہ آج کل کی لڑائی جو ہے یہ تو پھر واقعی ایک جہنم ہے. اور جب تک یہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے یہ اسی طرح سے گویا آپس میں لڑ کر مٹ جائیں گے. کیونکہ آج کل کی لڑائی میں کیا ہوتا ہے، آج کل کی لڑائی میں گولہ باری جو ہے بم جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ عورتیں کتنی مرتی ہیں، پادری کتنی مرتی ہیں، بچے کتنے مرتی ہیں، اور جو لڑائی کے قابل نہیں ہے وہ کتنے مرتی ہیں. جب بم پھوٹے گا وہ تو نہیں جانتا ہے کہ کس کو میں نے مارنا ہے کس کو نہیں مارنا ہے، وہ تو جو آئیں گے سب مر جائیں گے. لیکن وہ ایک زمانہ تھا جس زمانے میں یہ تھا حکم دیا جاتا تھا کہ جو گویا مذہبی امام ہو اس کو قتل نہیں کرنا، عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا، جو لوگ تمہارے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے نہیں آتا اس کو تم نے نہیں مارنا. دیکھو یہ سارے گویا ہدایتیں ان کو دی جاتی تھی. بھلا بتائیے کس قسم کا ملک نے ملک نے انسانی کہ جس نے لڑائی کے متعلق یہ حکم دیا ہو کہ دشمنوں کے ساتھ پیار کرو، ان کو جان سے مارنے کی کوشش نہ کرو بلکہ ان کو گویا ایسا کر دو کہ تمہارا مقابلہ نہ کر سکے، تمہیں نہ مار سکے، ان کے ہاتھ پر مارو، فوروں پر مارو، اس طرح کر دو ان کے ہاتھ سے. یہ گویا حکم تھا لڑائی کے متعلق. تو اگر یہ خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانے کے لوگوں کے سامنے رکھی جائیں تو آج کل کا یہ زمانہ جو ہے جس میں امریکہ اور یہ انگریز اور یہ رشیا جو ہے بلاک بن گئے ہیں اور ایک ساری دنیا کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ایسے ایسے بم بنا رہے ہیں کہ اگر ایک بھی چل جائے تو ساری کی ساری دنیا تباہ ہو جائے. ایک طرف وہ رسول تھا کہ جس کو رحمت للعالمین کہا گیا کہ وہ دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے دشمن کو نہیں مارنا، اور ایک یہ ہے کہ دشمن تو کیا دشمن کو نہ عورتیں نہ بچے نہ بادری کوئی بچے نہیں مار جاتے ہیں، نہ کوئی گرجے کی پرواہ کی ہے. ہمارے قرآن شریف میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ دیکھو کوئی گرجا نہیں گرانا، کوئی کسی کا مندر مذہبی نہیں گرانا، یہ جس کی تمہیں اجازت نہیں ہے وہاں خدا کی عبادت ہوتی ہے، پوجا ہوتی ہے، اس لیے وہاں تم نے جا کر کوئی مفاد نہیں کرنا. تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. تو اللہ تعالیٰ جیسا کہ فرماتا ہے قرآن مجید میں قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم خدا کے ساتھ پیار کرتے ہو فتبعونی، میری ان تمام نصیحتوں پر عمل کرو. جنگ میں بھی، گھروں کے اندر بھی، آپس میں بھی، دوستوں کے ساتھ، سب جگہ وہ طریقہ اختیار کرو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، تو تم خدا کے پیارے ہو جاؤ گے، تمہارے سب گناہ بخشے جائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا رحم کرے گا. یہ گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا جو گویا ہم لوگوں کو دیا گیا، اور ہمیں یہ کہا گیا کہ تم جا کر اس کو دنیا کے اندر پھیلاؤ. تو میں یہی آپ سے درخواست کروں گا کہ سب سے پہلے آپ کی تبلیغ اپنے گھروں کے اندر ہونی چاہیے. گھروں کے اندر اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرو، اور ان کے ساتھ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باہر تھا تو تمہارا ایمان کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہوگا. اگر تمہارے گھر میں بیوی جو ہے تمہارے خلاف دوائی دینے کو تیار ہے کہ یہ بڑا بدسلوک آدمی ہے میرے ساتھ ظلم کرتا ہے تو باہر کی تمہاری نمازیں کسی کام نہیں ہے. تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے عورتوں کے حقوق قائم کیے, بیواؤں کے, یتیموں کے, ان سب کے اوپر ہم مسلمانوں کو عمل درآمد کرنا چاہیے. اب اس کے بعد وقت بہت ہو گیا اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ زیادہ آپ لوگوں کا وقت لوں, کوئی تھک بھی گیا ہوں. اب اس کے بعد میرے ذمہ میں جو ایک اور ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ میں یہاں 3 مہینے تک گئی, یہ 3 مہینے سے کچھ دن زیادہ رہا ہوں. بعض لوگوں نے میری بہت خدمت کی اور میں ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں. اگر ان کا نام بنا میں لوں تو شاید ان کا نام نہ لوں گا, وہ خفا ہو جائیں گے, لیکن بہرحال جن لوگوں کا میرے دل کے اوپر اثر ہے ان میں سے میں سمجھتا ہوں. ایک میری پیاری بیٹی سلمہ ہے جس نے گویا میرے کپڑے ہمیشہ گویا عین وقت پر دھونے کے لیے لے جاتی تھی, بلکہ کبھی کہتی تھی کہ آپ تیسرے دن کیوں نہیں کپڑے بدلتے. میں نے کہا بھی میری عادت یہی ہے کہ میں ہفتہ وار بدلتا ہوں. تو اس نے بھی میری بڑی خدمت کی ہے. جب سے میں یہاں آیا ہوں برابر وہ اپنے ٹائم پر آ کر اپنا وقت خارج کرتے. دیکھو کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا جو اپنے وقت کی قربانی کیے بغیر اتنا کام کر سکتا ہے کہ آنا اور کپڑے لے جانا اور بستر ٹھیک کرنا, جادو کو دیکھنا, یہ ہے وہ بڑی اس میں میری خدمت کی ہے. اور میرے دل سے اس کے لیے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کا اجر اور بدلہ دے اور اس کی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر خوشگوار بنائے اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بڑے بڑے ثواب اور بڑے بڑے انعام دے. اسی طرح سے میرے دوست تھے جو بال بناتے تھے وہ بھی بڑے وقت کے پابند باقاعدہ آتے رہے, ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اسی طرح سے ہمارے ڈاکٹر صاحب جمال الدین صاحب تھے, انہوں نے بھی میری بڑی خدمت کی ہے, ان کا شکریہ ادا کرنا بھی میرے لیے ضروری ہے. میں یہاں رہتا تھا, میری طبیعت بہت کمزور ہو گئی تھی, بہت ہی کمزور ہو گئی تھی. میں جب باہر جاتا تھا تو اس طرح جیسے ٹانگے کے پیٹ کر جاتا ہوں. اور ان دنوں میں میں نے اپنے دوستوں کو بھی کچھ تکلیف پہنچائی ہے یا رنج پہنچایا ہے کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی میں آپ لیکچر جو آپ کے پروگرام ہے اس کے مطابق نہیں دے سکتا, تو گویا یہ میری مجبوری اور معذوری تھی, اس لیے میں نے کہا. لیکن بعض وہ لوگ جن کو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا, انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مولوی صاحب دیکھو جی ہمارے لیکچروں کے لیے تو بن گیا بیمار, اور جو ہندوؤں کے لیکچر دینا تھا وہاں ہو گیا تندرست. بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہانہ کرتا ہوں, یہ بات ہے. جو آدمی 16,000 میل سے یہاں چل کر آیا ہے اسے بہانہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ آیا اسی لیے ہے کہ رات دن آپ لوگوں کی خدمت کرے. لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں, میں چل نہیں سکتا, بول نہیں سکتا, اگر وہ اپنی معذوری ظاہر کرتا ہے تو آپ لوگوں کو بھی اسے یہی سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے, یہ کچھ جھوٹ نہیں بول رہے. تو اس طرح سے اور بھی بہت سے بھی میں کس کا نام لوں کس طرح بھول جاؤں گا, نوٹ تو میں نے کیے تھے. ہاں, اور ہمارے سے یہ جمان صاحب ہیں, یہ ہمیں یہاں سے جب انہوں نے دیکھا آئے ایک روز بیچارے سے میں لیتا ہوا تھا, انہوں نے کہا وہاں جانا ہے ریڈیو اسٹیشن پر تقریر کرنے کے لیے, تو میرے منہ سے آواز بھی نہیں نکلی. میں نے ان کو کہا کہ مجھ میں بالکل ہمت نہیں ہے کہ میں وہاں جا کر بولوں. اگر تو میں جانتا تھا کہ بھائی وہاں 15 منٹ بولنا ہے, بیٹھ کر بولنا ہے, لیکن اس وقت مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی. ان لوگوں نے بڑی مہربانی کی کہ پھر یہ آ کر مجھے جہاں سے اٹھا کر اپنے مکان پر لے گئے, اور انہوں نے میری اتنی خدمت کی ہے ان کی بچیوں نے, انہوں نے, کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنے بڑا عہدیدار ہو کر ایک مولوی آدمی ہے, معمولی بےچارہ آیا ہے کہیں سے, اس کی انہوں نے بہت سنی. اور اسی طرح سے ان کا نام تو لینا نہیں تھا, یہ ہمارے حبیب ہیں, کیونکہ حبیب ہیں یہ, اس لیے میں ان کا کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتا, اور ان کے لیے اتنے کریڈٹ کافی ہے کہ وہ میرے حبیب ہیں, ان کا نام حبیب ہے. اور ہمارے دوست ہیں یہاں اسلام صاحب, انہوں نے بھی جتنے دن میں یہاں رہا انہوں نے بھی بڑی خدمت کی ہے, میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور ایک ہمارے مودی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بھائی یہ بھی ہماری موٹر اور کار لے کر وہ تو وہاں جاتے رہے اور لاتے رہے, اور اب بھی بہت ہوئے انہوں نے خدمت کی ہے. یہ ہمارے دوست حاجی صاحب ہیں, ان کا میں مشہور اس لیے ہونا تو نہیں چاہیے, میرے ساگرد ہیں اور میرا حق ہے ان کے اوپر ہے, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ سب بھی اس کے دل میں درد ہے, درد ہے. اگر آپ اس سے کام لینا چاہیں پیار اور محبت کے ساتھ تو یہ آپ کو بہت کام دے سکتا ہے, لیکن جب ہم کسی آدمی کو ٹھکرا دیں تو پھر آپ جانتے ہیں اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ کام نہیں کرتا. مجھے یاد ہے کہ ایک انگریز لیڈی جو تھی وہ کھانا پکا کر روز دو اپنے مہمانوں کے سامنے رکھتی. تو مہمان جو تھے, انگلینڈ میں یہ قاعدہ ہے کہ جب ہماری نوکرانی آ کر پلیٹ ہمارے سامنے رکھے تو ہمیں تھینک یو کہنا پڑتا ہے, جب دوسری پلیٹ رکھے پھر تھینک یو کہنا پڑتا ہے, جب وہ پلیٹ سے کوئی ڈالتی ہے پھر تھینک یو کہنا پڑتا ہے, اور اگر ہم نہ کہیں تو سمجھیے تو بڑی مصیبت ہوتی ہے. وہاں ووکنگ میں جب ہم جاتے ہیں تو یہ سب کچھ خیال رکھنا پڑتا ہے, ذرا سے بھی کوٹ میں پلیٹ لا کر آگے رکھی تو ہمیں تھینک یو کہنا پڑتا ہے. تو اس لیے بھائی وہ ایک انگلش لیڈی جو تھی, جب اس نے دیکھا کہ مہمانوں کی روز میں خاص واضح کرتی ہوں اور اچھا کھانا رکھتی ہوں, اس کے لیے انہوں نے تھینک یو کہا, شکریہ ادا نہیں کیا, تو ایک روز اس نے گھاس کا گٹھا باندھ کر وہ میز پر رکھ دیا کھانے کی بجائے. اب آئے تو وہ بڑے حیران ہوئے, ہمیں لگے یہ کیا بات ہے, آج پگڑی ہو گئی ہے, دیوانی ہو گئی ہے. تو اس نے کہا میں دیوانی نہیں ہوں, میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ تمہیں گھاس کے گٹھے میں اور کھانے میں کچھ فرق نہیں معلوم ہوتا ہے یا نہیں, میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں. تو اسی طرح سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گھروں کی حالت بھی یوں ٹھیک ہو سکتی ہے, تو اگر مرد اور کام بیوی کے لیے فائدے کا کرے, بیوی اس کا فوراً شکریہ ادا کرے, تم بہت اچھے ہو, تم ہمیشہ میری خدمت کرتے ہو, تم ہمیشہ اس طرح سے میرا خیال رکھتے ہو. اور اسی طرح سے اگر بیوی کھانا پکا کر سامنے رکھے تو میں کہتا ہوں بھائی اگر نوکرانی کو تھینک یو کہنا ہے تو بیوی کو تو میں سمجھتا ہوں ڈبل تھینک یو کہنا چاہیے. اور اگر آپ اس کے کام کی تعریف نہیں کرتے بیوی کے کام کی, تو اس کا دل جو ہے ٹوٹ جاتا ہے. میں ان کی اتنی خدمت کرتی ہوں لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم اچھا کرتے ہو. یہ سمجھ لیتے ہیں یہ بھی ایک نوکرانی ہے, بلکہ نوکرانیوں سے بھی بہتر ہے, کیونکہ نوکرانی جو ہوتی ہے اس کی ڈیوٹی بہت کم ہوتی ہے, لیکن عورت کی ڈیوٹی بہت زیادہ ہے. اس بیچاری کو نرس بھی بننا پڑتا ہے, سسٹر بھی بننا پڑتا ہے, تھوڑا بہت ڈاکٹر بھی بننا پڑتا ہے کہ اپنے بال بچوں کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا, دوائی دارو آنکھ میں یہ ڈالو یہ کرو وہ کرو, گھر کا صفائی وغیرہ, اور پھر تعلیم کچھ لکھی پڑی نہ ہو تو بھی ہم کہتے ہیں بالکل نالائق ہے, ظاہر ہے. وہ دنیا بھر کی ڈیوٹیاں کہ وہ استانی بھی ہو, وہ ڈاکٹر بھی ہو, اور ہماری جو ہے صحت کا خیال رکھنے والی بھی ہو, گھر کا اچھے سے اچھا کھانا پکانے والی ہو, اس کی اتنی ڈیوٹیاں ہیں عورت کی جس کا کوئی حساب نہیں, مگر ہم کبھی اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ گھروں کے اندر عادت ڈالنی چاہیے, آپ کے گھر ایک جنت اور بہتر نمونہ ہو جائیں گے, کہ جب آپ ایک دوسرے کے کیے ہوئے کام کی تعریف کریں گے اور آج تم نے بڑا اچھا کھانا پکایا, اتنی بات کہہ دو گے اس کا دل کھل جائے گا. اسی طرح سے جب مرد کوئی چھوٹا سا تحفہ بھی لے کر آئے تو بجائے اس کے کہ عورت دے گئے ہیں کیا لے آئے ہو, بلکہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے تم بہت اچھے ہو, وہ آئندہ اور اچھا لائے گا, اور اگر تم نے لے کر آئی تو تم کچھ نہیں لائے, وہ آئندہ کچھ نہیں لائے گا.
اچھا, اب مولانا عبدالحق ودیادی کا 13th اور آخری تقریر ختم ہوا, لیکن اب میرا پیارا بیٹی لیل النہار سے ایک تقریر سنیے. آج لیل النہار کا پہلا سالگرہ ہے اور وہ بہت سے تحفے پائے ہیں ہر ایک آدمی کے سے, اور اس موقع پر وہ اپنا شکریہ ادا کر رہے ہیں ہر ایک کو. ہر ایک آدمی اس کو اس وقت کھلا رہا ہے اور وہ بیچاری کیا کرے, سب کو اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے, ہر ایک اس کو اس وقت تحفہ دے رہے ہیں, فوٹوگرافر بھی آ کھڑا ہے یہاں پر, وہ بھی ایک تصویر کھینچ رہے ہیں.